بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. حج کے دروس کا ہم نے آغاز پچھلے درس سے کیا تھا، اور پچھلے درس میں حج سے پہلے حاجی کو کیا کرنا چاہیے اور تلبیہ کے بارے میں مختصر سے بعض احکام اور مسائل بیان کیے تھے. آج کی نشست میں جیسے آپ بھائیوں سے وعدہ تھا، حج کیسے کرنا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے، تو آج کی نشست میں حج ادا کرنے کا مسنون طریقہ. یاد رکھیں، ہر حاجی پر فرض ہے جو حج کرنا چاہتا ہے وہ حج کے احکام اور مسائل کو سمجھ لے حج کرنے سے پہلے. یہ فرض ہے. کیا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر نہیں، جس نے حج کرنا ہے اس پر فرض ہے. ہاں، اتنا جاننا کافی ہر مسلمان کے لیے کہ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان کا اسلام نامکمل رہتا ہے. لیکن جس شخص نے حج کرنا ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ حج کے احکام اور مسائل اچھی طرح سمجھ لے پھر حج کرے. دوسری بات یہ ہے، یہ بھی جان لے ہر حاجی جس نے حج کرنا ہے کہ حج کی تین قسمیں ہیں، جو حج کے نسخ ہیں اس کی تین قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج تمتع کا مطلب ہے حج کے مہینوں میں، حج کے کون سے مہینے ہیں، حج کے کون سے مہینے، شوال، ذو القعدہ اور ذو الحجہ. حج کے مہینے میں عمرہ کرنا اور اسی سال میں حج کرنا، یعنی ایک سفر میں عمرہ بھی کرنا حج بھی کرنا، اسے کہتے ہیں تمتع. اور اس حاجی پر ہدی واجب ہے، دم دینا، قربانی، دم تنے قربانی، قربانی واجب ہے، کیونکہ دم وہ بھی قربانی کی ایک قسم ہے، لیکن وہ ایک خاص جو آگے بیان کریں گے ہم لوگ، تو قربانی واجب ہے. دوسری قسم ہے قران، اور قران کا مطلب ہے دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، اور قران میں عمرہ اور حج کو دونوں کو ملایا جاتا ہے. یعنی حج کے مہینے میں حج اور عمرہ کی دونوں کی نیت اکٹھے کرنا، اور طواف اور سعی کے بعد احرام نہ اتارنا اور نہ ہی بال کاٹنا، بلکہ حج کے سارے کے سارے تمام اعمال ختم کرنے کے بعد ہی حاجی حلال ہو سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے احرام میں رہتا ہے. اور اس حج میں بھی قربانی واجب ہے. تیسری قسم ہے افراد، جسے اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے، افراد کا مطلب ہے ایک، یعنی صرف حج، عمرہ اس میں شامل نہیں ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حج کے مہینے میں کوئی حاجی حج کی نیت کرتا ہے، صرف حج کی نیت، عمرے کی نہیں، اور تلبیہ میں لبیک اللہم حجا صرف حج کی نیت کرتا ہے، اور وہ حج کے سارے اعمال کرنے کے بعد، یعنی طواف القدوم کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، اپنا احرام نہیں اتارے گا اور نہ ہی بال کٹوائے گا یا منڈوائے گا، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور وہ اپنے احرام میں ہی رہے گا جب تک کہ حج کے سارے اعمال ختم نہیں ہو جاتے. اور اس حج میں قربانی واجب نہیں، قربانی واجب نہیں. تو حج کی تین قسمیں ہیں. ہر مسلمان جو حج کرنا چاہتا ہے اسے یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس نے کون سا حج کرنا ہے. اور ان تینوں کے احکام آپس میں مختلف ہیں, کہیں کہیں پہ یکسانیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بنیادی طور پر نیت بھی مختلف ہے اور بعض اعمال بھی مختلف ہیں, جس میں ابھی آگے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ہم آج کی اس نشست میں مثال کے طور پر کون سا حج کریں, کیا خیال ہے؟ تمتع. تو حج تمتع کرتے ہیں, حج تمتع کی صفت کیا ہے اور مسنون طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے حج تمتع کے لیے اب ہم مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ ایک حاجی کراچی سے آ رہا ہے, اس نے حج کیسے کرنا ہے, حج تمتع کیسے کرنا ہے تاکہ بات آسان ہو جائے. سب سے پہلے ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلام اللہ وبرکاتہ میقات سے احرام باندھے. پاکستان والوں کے لیے کراچی میقات نہیں ہے, کراچی میقات نہیں ہے اور نہ ہی جدہ میقات ہے. ان کا میقات راستے میں جہاں پہ جہاز میں اعلان ہوتا ہے وہاں پر ہے. اور یہ میقات جاننے کے لیے, اور میقات کا لفظ جو ہے یاد رکھیں یہ وقت سے لیا گیا ہے, میقات زمانی بھی ہے میقات مکانی بھی ہے. زمانی تو میں نے بتا دیا شوال, ذوالقعدہ اور ذوالحجہ, اور جو مکانی میقات ہے یہ خاص جگہ ہیں, ان جگہوں کو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا خاص ملکوں کے لیے جہاں سے لوگ آتے حج کے لیے کہ وہ یہاں سے احرام کریں. اس کے بعد اگر کوئی حاجی کراس کر جاتا ہے میقات کو تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے, کیونکہ میقات سے احرام کرنا واجب ہے. تو کراچی سے ہم حج کے نکلتے ہیں, ایئرپورٹ میں ہی یا اپنے گھر سے جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں غسل کر لیں, اور غسل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت طریقہ ہے, جو جسے غسل جنابت بھی کہتے ہیں. اس کے لیے یاد رکھیں سب سے پہلے استنجا کرنا ہے, اور استنجا کرنے کے بعد وضو کرنا ہے جیسے وضو کیا جاتا ہے, اور پاؤں جو ہیں سنت طریقہ ہے کہ دوسری جگہ پہ دھونے, اس جگہ سے ہٹ کے. سنت طریقہ یہ ہے غسل کے لیے, وضو پورا کر لیں پاؤں اس جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ. آج کل تو ویسے بیسن ہے تو دوسری جگہ ملتے ہیں تو ادھر ہی دھو لیتے ہیں, پچھلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا, برتنوں میں وضو ہوتا تھا تو برتنوں کو تھوڑا سا ہٹا کے دوسری جگہ پہ کر لیتے تھے وضو. وضو کرنے کے بعد تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کے سر پہ پانی ڈالنا ہے اپنے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے, حتیٰ کہ بالوں کی جڑیں جو ہیں وہ تر ہو جائیں. جب بال تر ہو جائیں پھر پانی پورے جسم پر بہانا ہے, دائیں جانب پانی ڈالنا ہے اور ہاتھ سے ملنا ہے, اسے غسل کہتے ہیں. پھر بائیں جانب پانی ڈالنا ہے, پھر تیسری مرتبہ پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے. اور یاد رکھے استنجا کرتے وقت اگر کوئی شخص کس نے پیشاب کرنا ہے تو پیشاب کے آخری نقطے تک انتظار کرنا ہے. کچھ لوگ جلدی کرتے ہیں اور استنجے میں غلطی کرتے ہیں, یاد رکھیں اس ایک غلطی سے صرف یعنی کہ نمازیں نہیں ہوں گی, اس کا عمرہ بھی نہیں حج بھی نہیں. یعنی اگر پیشاب کا ایک قطرہ خارج ہو گیا, آپ نے جلدی کی ہے اور آپ نے سمجھا کہ میں نے وضو کر لیا ہے, آپ کا وضو نہیں ہوا اور آپ نے طواف بغیر وضو کے کر لیا تو آپ کا طواف نہیں, بغیر وضو کے طواف ہوتا ہی نہیں. تو چھوٹی سی بد احتیاطی سے اتنی بڑی فضیلت اور بڑا رکن جو ہے اسلام کا وہ آپ سے چھوٹ جائے گا. اور ویسے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشتر عذاب قبر کی وجہ پیشاب میں بد احتیاطی سے ہوتا ہے پیشاب میں. اب عذاب قبر دیکھیں کتنی بھیانک عذاب ہے, ایک چھوٹا سا کام ہے ہماری نظر میں, استنجا کرنا تو عام سی بات ہے, لیکن اس میں بھی بے احتیاطی برتنے سے ایک تو عذاب کا قبر اپنی جگہ پہ ہے اور اس دنیا میں جتنے عبادات ہیں جن کے لیے طہارت فرض ہے تو طہارت ہوئی ہی نہیں, تو عبادت کیسے ہوئی؟ تو اس کا خاص طور پہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ بہت یعنی بہت تو نہیں بعض لوگ جلدی کرتے ہیں استنجے میں، خاص طور پہ جب نماز شروع ہونے سے پہلے، جب اقامت کی اذان آتے کچھ لوگ دیر کر دیتے ہیں تو جلدی کرتے ہیں پھر. جس کو بیماری ہے قطرے گرنے کی میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگ بھی کبھی کبھی جو بیمار نہیں ہیں انتظار نہیں کرتے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے آخر قطرہ بھی نکل جائے. اور یہ مسئلہ عام طور پہ بڑی عمر والے لوگوں کو ہوتا ہے. اگر وہ لوگ جلد بازی کریں تو پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، اکثر گرتے ہیں، کبھی محسوس ہوتا ہوتا ہے کبھی محسوس نہیں ہوتا. تو یہ احتیاط بہت ضروری. بہرحال غسل کرنے کے بعد خوشبو جسم پہ لگانا چاہے تو لگا لیں جسم پر. اس کے بعد مردوں کے لیے دو سفید چادریں، تہبند اور چادر. عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہے، عورت کسی بھی پاک اور شرعی کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. دونوں میں کیا فرق ہے، پاک اور شرعی؟ پاک کافی نہیں تھا کیا؟ پاک کپڑے کے ساتھ شرعی اس لیے کہ تنگ نہ ہو، زیب و زینت والا نہ ہو، ایسا کپڑا نہ ہو جس سے مرد مجبور ہو جائیں کہ اس کی طرف دیکھیں. ایسے کپڑے ہوتے ہیں جس میں کچھ خاص چیزیں لگی ہوتی ہیں، ستارے وغیرہ اور اس طریقے سے کچھ. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو جس میں اٹریکشن ہوتی ہے اور اجنبی لوگ جو غیر محرم ہیں ان کی نظر وہاں پہ پڑ جاتی ہے، تو یہ جائز نہیں ان کے لیے. اور خاص سر پہ خاص کلر کا دوپٹہ لینا بھی سنت سے ثابت نہیں. کچھ لوگ، کچھ عورتیں سفید استعمال کرتی ہیں اور کچھ سبز رنگ کا، اور کچھ کو آپ دیکھتے ہیں حرم میں جاتے ہوئے مختلف کلرز ہوتے ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی کپڑے میں جو ستر کو ڈھانپے، اچھی طریقے سے جسم کو ڈھانپے، عورت اس کپڑے میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. احرام کے کپڑے پہننے کے بعد یاد رکھیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب احرام کی نیت شروع ہو گئی ہے، یہ بات درست نہیں. کپڑے پہننے سے بندہ محرم نہیں ہو جاتا. احرام کے بعد دو رکعت سنت ادا کرنا، اور یہ سنت جو ہے یہ احرام کے لیے نہیں ہے، احرام کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے. یہ جو دو رکعت ہے یہ ہے سنت الوضو. سنت وضو آپ دو رکعت ادا کر سکتے ہیں. وضو کی دو سنتیں جیسے عام وضو کرتے ہیں اس کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت ہے تو اس وقت یعنی اس سے پہلے آپ احرام باندھیں اور با جماعت احرام میں آپ نماز پڑھیں، یہ بہتر ہے. اگر نماز کا وقت نہیں، آپ کسی وقت میں بھی احرام باندھ سکتے ہیں. تو احرام کے بعد دو رکعت اگر آپ نے پڑھنی ہے تو سنت الوضو دو رکعت پڑھیں، اور یہ واجب نہیں ہے. اس کے بعد نیت کرنی ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تب نیت کرتے. متمتع کے لیے دو قسم کی نیتیں ہوتی ہیں، لبیک اللہم عمرہ، کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. دوسرے الفاظ ہیں لبیک اللہم بعمرہ متمتعا بها الی الحج، کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، متمتعا بها الی الحج، حج کے لیے. تو یہ دونوں طریقے جائز. آپ کو جو بھی آسان لگے ان دونوں میں سے آپ نیت کر لیں. اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پچھلے درس میں نے ترجمہ اور تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، کبھی ضرورت نہیں کہ اس کو دہرانے کی. تلبیہ پڑھتے رہنا ہے. تلبیہ پڑھتے رہنا ہے، جب تک کہ آپ طواف شروع نہیں کرتے. پورے راستے میں تلبیہ پڑھنا مسنون ہے. کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. درود پڑھ سکتے ہیں؟ درود بھی پڑھ سکتے ہیں. عام دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں؟ ہاں, عام دنیا کی باتیں بھی آپ کر سکتے ہیں, بشرط یہ کہ اس میں کچھ شرعی محظور نہ ہو اور صرف دنیا کی باتیں ہی نہ ہو. یعنی کوئی کام کی بات آپ نے کرنی ہے تو جائز آپ کے لیے, کوئی چیز آپ نے خریدنی ہے, کوئی چیز آپ نے بچوں کے لیے لینی ہے, کوئی ضروری بات آپ نے کرنی ہے, کسی سے آپ نے سوال کرنا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف تلبیہ پڑھنا ہی واجب ہوتا ہے, درود نہیں پڑھتے اور دعا نہیں پڑھتے. ہاں, تلبیہ زیادہ بہتر, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اور بھی آپ ذکر اللہ تعالیٰ کا کر سکتے ہیں جو سنت سے ثابت ہے. بدع اذکار تو نہ یہاں پر جائز ہیں نہ احرام کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جائز ہیں. اللہ اللہ جیسے یا لطیف یا لطیف یا رحمان یا رحمان, اس طرح کے اذکار ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ نے اگر یہ کہنا ہے یا رحمان تو آپ یہ کہ یا رحمان ارحمنی, اے رحم کرنے والے مہربان مجھ پر رحم فرما. صرف یا رحمان یا رحمان یا رحمان یہ سنت سے ثابت نہیں, اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ایسے الفاظ استعمال کرتے ہوتے. ایک تو یہ طریقہ ہے احرام کی نیت کا. ابھی طواف پر ہم پہنچے ہیں, ابھی طواف کیسے کرنا ابھی میں بیان کرتا ہوں, لیکن کیونکہ کراچی سے آ رہے ہیں, ایئرپورٹ سے یا جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں احرام تو باندھ لیا. جو بہتر طریقہ ہے ان کے لیے, اب وہ سواری پہ تو نہیں بیٹھے ابھی, اور ان کا میقات ابھی آیا ہی نہیں ہے, کیونکہ بہتر ہے کہ جب احرام کے کپڑے پہن لیں, یہ آسانی ہے اور جہاز میں مشکل ہوتی ہے, اور ایک مسئلہ بھی ہے جہاز میں, ہمیں بتاتا ہوں میں. تو ایئرپورٹ سے غسل کرنے کے بعد مردوں نے اپنے کپڑے پہن لیے احرام کے, لیکن ابھی نیت نہیں کرنی, جہاز میں بیٹھ گئے. جو ہی جہاز میں اعلان ہو کہ میقات آ گیا ہے, ادھر ہی اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہی لبیک اللہم عمرہ, کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. کچھ لوگ اسی وقت غسل کرتے ہیں اور اسی وقت احرام باندھتے ہیں, زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں, یہ مشہور ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے, جب اعلان ہوتا ہے 10-15 منٹ پہلے میقات سے ہوتا ہے. یہ جو اچھے ایئر لائن ہیں اس, یہ ان کی بات کر رہا ہوں میں. کچھ لوگ تو بیک وقت 5 منٹ پہلے اعلان کرتے ہیں. اور کتنی حمام ہوتے جہاز میں؟ 2 ہیں یا 3 ہیں میرا خیال ہے, زیادہ 4 ہوں گے, زیادہ سے زیادہ 4 ہوں گے تقریباً. اور حاجی کتنی ہوتے ہیں؟
400.
تو 400 حاجی نے 4 حماموں میں کتنی دیر لگے گی ان کو احرام باندھنے میں؟ وہی کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے. ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو وقت پہ احرام کی نیت کرتے ہوں گے؟ 10% کر دیں, 10% کر لیں چلو, باقی سب پر دم ہے, کیونکہ میقات گزر جاتا ہے اور انہوں نے نہ احرام پہنا نہ نیت کی ہے. کچھ لوگ تو جدہ کے قریب آ گئے ہیں, 1 گھنٹے کے بعد ان کو باری ملتی ہے, 1 گھنٹے کے بعد وہ بیچارے احرام پہنتے ہیں. یہ اچھے لوگ ہیں, جو ان سے کم اچھے وہ جدہ میں آ کے احرام باندھتے ہیں. یہ سب لا علمی ہے, لیکن اس لا علمی کی وجہ سے میقات سے احرام باندھنا ساقط نہیں ہوتا, میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے, اور یہ غلطیاں ہوتی ہیں, بہت زیادہ ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص سو جائے, یعنی احرام کے کپڑے تو کراچی سے اس نے پہن لیے, نیت اس نے کرنی ہے میقات پہ, میقات پہ اسے نیند آ گئی, اس کی آنکھ کھلی میقات کے بعد, کیا کرے گا؟ اس پر دم واجب ہے. یا جو ہی اترے گا جدہ میں, قریبی میقات کی طرف جائے گا, وہاں سے نیت کرے گا, اور قریبی میقات جو ہے وہ تقریباً السیر الکبیر جو طائف کا میقات ہے وہی قریبی 140 کلومیٹر ہے تقریباً, تو اس کو 140 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑے گا. یا نہیں جاتا وہاں پہ, دیکھ کپڑے اس نے پہنے ہوئے لیکن اس نے نیت کرنی تھی نہیں کی, سو گیا, تو اس پر دم واجب ہے. اگر وہ میقات قریب میقات کی طرف نہیں جاتا تو دم واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے دیکھیں, بہتر یہ جو میں کہہ رہا ہوں, اگر وہ سو جاتا ہے, بھول جاتا ہے, تو کراچی سے بھی نیت کر سکتا ہے. لیکن دیکھیں حج کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے تو ہم بات کریں گے بہترین کی، جو افضل سب سے افضل ہے، سب سے اچھا ہے. تو سب سے افضل یہ ہے کہ میقات پر ہی نیت کرنی ہے. ٹھیک ہے، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے کہا کہ کراچی سے نیت کر لو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، بوڑھا ہے، بھول جاتا ہے، یا وہ سو جائے گا، یا اس کو پتہ نہیں چلے گا، اس کو کوئی خدشہ ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں، مجبوری ہے کوئی اس کو، تو الگ بات ہے. لیکن جو صحیح اور بہترین طریقہ ہے، جب اعلان ہو تب نیت کرے. اگر دو ساتھی، ایک سو جائے تو ایک جاگتا رہے، کس کے لیے جاگے گا وہ؟ اگر اکیلا ہے تو خود جاگتا رہے، کس کے لیے جاگے گا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے جا رہا ہے حج کرنے کے لیے. دنیا کے لیے کتنی جاگتے ہیں ہم لوگ؟ ڈیوٹیز پہ دو دو دن ڈیوٹی ہوتی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں مجبوری. تو اللہ تعالیٰ کے لیے چند گھنٹے، چار گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، جاگ نہیں سکتے کیا؟ تو اسی لیے بہتر کی بات ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میقات پر آتے ہی لبیک اللہم عمرہ. ٹھیک ہے، حرم کے اندر پہنچ گئے، حرم کے اندر داخل ہوتے وقت دائیں پاؤں آگے کریں اور آپ دعا پڑھیں. دعا کون سی ہے؟ ایک تو وہ دعا ہے جو عام ہم پڑھتے ہیں ہر مسجد میں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دوسری دعا، اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الکریم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. ایک یہ دعا ہے. دونوں میں سے دونوں پڑھیں تو اچھا ہے، ایک پڑھیں تو الحمدللہ. حرم کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی دو رکعت تحیت المسجد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا اور مکہ میں داخل ہوئے تو جاتے ہی شروعات طواف سے کی، دو رکعت سے نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف ہی تحیت ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا. عام مساجد میں دو رکعت پڑھ کے ہم پھر بیٹھتے ہیں. مسجد حرام کی ایک خاص فضیلت ہے، دو رکعت پڑھنا تحیت المسجد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. آپ طواف سے ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تحیت اور آغاز کریں. طواف کیسے ہوتا ہے؟ طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود سے. سب سے پہلے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے احرام کو درست کر لیں. درست کیسے ہوگا؟ احرام کی غلطی میں بعد میں کچھ بتاؤں گا، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں جو بیچ میں آ رہی ہے وہ بتا دوں میں، جو مجھے یاد آ رہی ہیں، کہ اپنا جو تہبند ہے اکثر لوگ اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں اور ان کا عمرہ بھی نہیں ہوتا. ناف کے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، اور ناف اور ناف کے نیچے والا حصہ جو وہ ستر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ستر باہر ہو تو جائز نہیں ہے، اس لیے ناف کے اوپر ہی رکھنا چاہیے. احرام کو درست کر لیں، تہبند کو درست کر لیں، ناف کے اوپر ہو جائے اور بہترین طریقے سے اسے کس لیں، اور دایاں کندھا نکال لیں. اسے کہتے ہیں دایاں کندھوں کو نکالنا جانتے ہیں آپ؟ دایاں کندھا اس طریقے سے، یہ دایاں کندھا باہر، اسے کہتے ہیں ارتباع. ارتباع یہ سنت ہے، تو ارتباع کر لیں. طواف کے لیے کوئی خاص نیت نہیں ہے، نیت آپ کر چکے ہیں لبیک اللہم عمرہ. کچھ لوگ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ تعالی ہم تیرے گھر کے ساتھ چکر لگائیں گے طواف کے، ہم سے قبول فرما، یہ الفاظ بدعت ہیں، سنت سے ثابت نہیں ہیں. آپ نیت کر چکے ہیں، عمرے میں کیا ہوتا ہے؟ طواف اور سعی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تو آپ پہلے سے نیت کر چکے ہیں، اور جاتے ہی جو اپنا دایا کندھا نکال لیں، جاتے ہی حجر اسود کے سامنے حجر اسود کو آپ بوسہ دیں، اگر بوسہ دے سکتے ہیں. اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے، اپنا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دیں. اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ کے ہاتھ میں لکڑی ہے، لاٹھی ہے، حجر اسود کو لکڑی لگا کر اس کو بوسہ دیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو چوتھے نمبر پر اپنی جگہ سے دور سے دائیں ہاتھ کا ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہیں اللہ اکبر. آپ کا طواف شروع ہو گیا، ایک چکر حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک ختم ہوتا ہے. اور طواف کے لیے کوئی خاص دعا نہیں، کوئی خاص ذکر نہیں. آپ کے من میں جو بھی سنی اذکار آئیں وہ آپ پڑھیں، قرآن مجید کی آیات میں سے جو آپ کا دل کرے وہ پڑھیں، جو ذکر آپ کرنا چاہیں، جو دعا آپ مانگنا چاہیں آپ کے لیے جائز ہے، بشرط یہ کہ بدعی اذکار نہ ہو. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک فضیلت کی جگہ پہ موجود ہیں، بدعی اور شرک کی الفاظ نہ ہو، یاد رکھیں. جو ہی آپ رکن ایمانی کی طرف پہنچیں، رکن ایمانی کو صرف دایاں ہاتھ لگانا ہے، نہ بوسہ دینا ہے رکن ایمانی کو، اور نہ ہی ہاتھ لگا کر ہاتھ کو بوسہ دینا ہے، اور نہ ہی دور سے اشارہ کرنا ہے. حجر اسود پر قیاس کرنا باطل ہے، جائز نہیں ہے. رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک کی جو جگہ ہے وہاں پر آپ نے صرف ایک خاص قرآن مجید کی آیت ہے، بڑی اچھی دعا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. کتنی پیاری دعا ہے. اے ہمارے رب، ہمیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو واسطہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ آتنا، عطا فرما. فی الدنیا، دنیا میں، حسنا، بہتری اور اچھائی. اس دنیا میں جو بھی اچھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ان اچھائیوں میں سے اچھائی عطا فرما. وہ فی الآخرت حسنا، اور آخرت میں جتنی اچھائیاں ہیں ان میں سے مجھے آخرت کی اچھائیں عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. پوری شریعت کا نچوڑ اس ایک آیت کے ایک جزء ایک دعا میں ہے. پورے دین میں ہے کیا؟ انسان کو چاہیے کیا اس دنیا میں؟ دنیا کی کامیابی چاہیے کسی کو کہ نہیں؟ چاہیے کہ نہیں کامیابی دنیا کی؟ آخرت کی کامیابی چاہیے؟ جہنم سے آزادی چاہیے کہ نہیں؟ چاہیے. تو یہی ہے پوری شریعت. آپ اس خاص جگہ پر رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھیں، اور دعا جو ہے زبان سے نہ نکلے. پریکٹس کریں، کوشش کریں کہ دعا دل سے نکلے، اگرچہ آپ کی زبان ہل رہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. یہ تعجب ہوتا ہے کبھی غور کریں طواف کرتے ہوئے. ہم لوگ غور نہیں کرتے اصل میں. کچھ لوگوں کی داڑھیاں تر ہوتی ہیں اس جگہ پہ آ کے، ارے پورا طواف یہاں پہ آ کے کیوں؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ کوئی نہیں ہمارے تیرے سوا. ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، مشکلات اور مصیبتوں نے ہمیں گھیر کے رکھا ہے. بس تو ہی واحد ذات ہے جو ہمیں کامیابی عطا کر سکتا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی ہی نہیں. دنیا کی بھی ہمیں کامیابی چاہیے، آخرت کی بھی کامیابی صرف تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، اور جہنم کے عذاب سے ہماری گردنیں آزاد فرما. زبان سے تو کہنے والے بہت ہیں، دل سے کتنی کہتے ہیں؟ تو اس کا بھی اہتمام کیا کریں. سات چکر لگائیں، سات چکر ختم ہونے کے بعد حجر اسود تک پہنچنا ضروری ہے. کچھ لوگ حجر اسود سے پہلے ہی چکر ختم کر لیتے ہیں اور صفا کی طرف چلے جاتے ہیں، خاص طور پر رش کے موقع پر یہ غلطی ہوتی ہے، اور اوپر جا کے سو جا کے دو رکعت پڑھتے ہیں. حجر اسود کو کراس کرنا ضروری ہے. آپ کا چکر اگر ایک بھی بچ گیا، ایک قدم بھی بچ گیا، تو آپ کا طواف نہیں ہے، اور طواف نہیں ہے تو عمرہ بھی نہیں ہے، عمرہ نہیں تو حج بھی نہیں، یاد رکھیں. تو حجر اسود کو ساتویں چکر میں آپ نے کراس کرنا ہے. کراس کر لیا، آپ اسی سمت میں آئیں، اور آگے آ کے مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ آپ کو میسر ہو تو اچھی بات ہے، آسانی ہو تو اچھی بات ہے. اگر وہاں پر آپ کو جگہ نہ ملے، تھوڑا دور جا کے وہاں پہ نہ ملے، تو کسی اور جگہ میں آپ کسی جگہ میں گراؤنڈ فلور پہ یا فرسٹ فلور پہ آپ دو رکعت ادا کر سکتے ہیں. دو رکعت آپ نے اتمام طواف سنت، دو رکعت سنت ہے. اور اپنا سب سے پہلے اپنے کندھے ڈھانپ لیں، طواف کے بعد اپنے دونوں کندھے ڈھانپ لیں اور یہ آیت پڑھیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. جس کو آتا ہے وہ پڑھے، جس کو نہیں آتا اس کے لیے ضروری نہیں، پریشان نہ ہوں. میں آپ کو پیپر دوں گا، انشاءاللہ اس میں سب موجود ہے، جو میں بیان کر رہا ہوں اس کا خلاصہ موجود ہے، آپ پڑھ لینا ایک مرتبہ انشاءاللہ. عمرے میں غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ سے، انشاءاللہ. دو رکعت ادا کرنی ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، یا جہاں پر آپ کے لیے آسانی ہو، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص. رکتے ہیں تھوڑا سا یہاں پہ, چھوٹی سی بریک ہے. اس بریک میں یہاں پر یہ دو صورتیں کیوں, دوسری بھی تو ہے, آپ اور پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ دو صورتیں کیوں, سورۃ الکافرون سورۃ الاخلاص؟ کبھی کافروں سے کمپرومائز مشرکوں سے نہیں ہوگا. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, توحید ہی توحید ہے, دونوں میں توحید ہے. تو حاجی یا معتمر جب عمرہ کرتا ہے, یہ وہی جگہ تھی جہاں پر کعبے کے سامنے 360 بت ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اپنے گھر کو پاک کیا شرک سے, بدعات سے, خرافات سے. اے مومن, اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنے والے, عمرہ کرنے والے, وہ وقت بھی یاد رکھو اور یہ وقت بھی یاد رکھو. وہ بھی ایک وقت تھا کہ مومنوں کو کتنی ستایا جاتا تھا صرف طواف کے لیے, آج بھی وقت ہے, امن و امان ہے, ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اور یہی جگہ تھی جہاں پر مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب عاجز ہو گئے ایک کام کرتے ہیں, ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایہا الکافرون, شدت کے ساتھ, اور کہلوائے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, اے کافرو اچھی طرح سن لو, جو تم نے مطالبہ کیا کبھی بھی تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا, تا قیامت لوگ عمرہ کرتے رہیں گے اور یہ سورت پڑھتے رہیں گے. اے کافرو سن لو, کچھ لوگ کہتے ہیں کافر کو کافر کہنا جائز ہے, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا ایہا الکافرون, جائز نہ ہوتا تو آپ ہر عمرے میں کہتے کیوں. اے کافرو کان کھول کے سن لو, جن کی تم عبادت کرتے ہو ہمارے معبود ہو ہی نہیں سکتے, بات ہی ختم ہے. لکم دینکم ولی دین, ایک ہی راستہ ہے تمہارا, ہمارے قریب آنا چاہتے ہو تو توحید ہے, ہمارا ہی معبود ہے بس, جو سچا معبود ہے. نہیں آنا چاہتے ہو, لکم دینکم ولی دین. اور سورۃ الاخلاص اسی جگہ پر مشرکوں نے پوچھا تھا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ارے ہمارے بت, ہمارے معبود یہ تو آپ کے سامنے, یہ لات ہے, اس کی یہ شکل ہے, عزا اس کی یہ شکل ہے, حبل اس کی یہ شکل ہے, صف لنا ربک, تیرا رب کیسا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کوئی ایسا تمہارا رب ہے تو سامنے لاؤ, نہ حبل ایسا ہے, نہ لات ایسا ہے, نہ عزا ایسا ہے, کوئی بھی معبود ایسا معبود ہے ہی نہیں. لہذا قیامت تک اعلان ہو رہا ہے ہر حاجی سے اور ہر معتمر سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے, تجھ سے وعدہ ہے, اور نہ ہی کبھی مشرکوں کا ساتھ دیں گے, تجھ سے وعدہ ہے, اور نہ ہی کبھی کافر سے دوستی کریں گے, تجھ سے وعدہ ہے, تو ہی واحد سچا معبود ہے, تیرے جیسا کوئی بھی نہیں. اب آگے چلتے ہیں. طواف کے بعد سنت طریقہ ہے کہ آپ زمزم کا پانی پی لیں. اس وقت میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی اس وقت پیا تھا, اپنے سر پہ بھی ڈال سکتے ہیں, جسم پہ بھی ڈال سکتے ہیں. زمزم کا پانی مبارک ہے, اور زمزم کا پانی پینے سے پہلے ایک نیت کر لیا کریں, کوئی بھی نیت کر لیا کریں, ما زمزم لما شرب له, زمزم کا پانی جس کے لیے پیا جائے اس کے لیے ہے. بیماری ہے, تکلیف ہے, اور ہم سب تکلیفوں میں رہتے ہیں, مصیبت ہے, ہم سب میں مصیبتیں ہیں, پریشانی, ہم سب پریشان ہیں, نہیں پریشان تو دعا کیوں نہیں پڑھتے اس وقت, صرف پانی ہی پینا ہوتا ہے کیا؟ نہیں میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایک خاصیت رکھی ہے, دعا کی قبولیت کا ایک سبب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. پانی بھی پیو, اپنی پیاس بھی بجھاؤ, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی بھی حاصل کرو, اور اپنے دعائیں بھی قبول فرماؤ. تو دعا کیا کرو, کوئی بھی, اللہ تعالیٰ میرے لیے عمرہ آسان کر دے, یہ تو مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو دعا مانگو اپنے لیے, بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. تین مرتبہ آپ نے تین گھونٹ پینے ہیں تو تین دفعہ دعا مانگو, کیا مشکل ہے؟ پھر جائیں صفا کی طرف. صفا پر چڑھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے, مسنون ہے. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. پھر قبلے کی طرف رخ کر کے یہ کہنا, ابدأ بما بدأ الله به, میں شروع کرتا ہوں اس چیز سے جس چیز سے اللہ تعالی نے شروع کیا, اور دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھانے ہیں. اس طرف دونوں ہاتھ سے اشارہ کرنا سنت سے ثابت نہیں, دونوں ہاتھ جس دعا کے لیے اٹھا دیں دونوں ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. ایک بار تو پڑھ لیا, پھر اپنے لیے جو بھی آپ کا دل کرے دعا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے, دوست و احباب کے لیے, جس نے آپ کو دعا کا کہا ہے اس کے لیے دعا کریں. پھر دوسری مرتبہ یہی الفاظ دہرائیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. پھر اپنے لیے, اپنے دوست و باب کے لیے, سب کے لیے دعا مانگیں. تیسری مرتبہ پھر یہ تو الفاظ پڑھنے ہیں, اور پھر تیسری مرتبہ آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. یہ سنت جگہ ہے جہاں پر آپ دعا مانگ سکتے ہیں مسنون طریقے سے. یہ سنت جگہ ہے جہاں پر آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. جو لوگ غلطی کرتے ہیں طواف کے فوراً بعد مقام ابراہیم کی دعا, ملتزم کی دعا, فرعون کی دعا, یہ دعائیں کہاں ہیں؟ یہ دعائیں کسی سنت سے میرے بھائی ثابت نہیں ہیں. اور ایک جو اہم غلطی میں بتانا بھول گیا تھا, طواف میں خاص کتاب سے کوئی ذکر کوئی دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں. عام طور پہ چھوٹے کتاب جو دکھتے ہیں حرم کے سامنے, ان کتابوں میں جو الفاظ موجود ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, لیکن پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, یہ سنت سے ثابت نہیں کہ خاص دعا کو خاص چکر کے لیے مخصوص کر دینا, اس کی کوئی دلیل نہیں. ان چکروں میں نہ پڑھو, بہتر ہے کہ آپ اپنے رب سے اپنے دل و زبان سے جو بھی آپ دعا مانگنا چاہیں, جو بھی ذکر کرنا چاہیں وہ کریں. اور کبھی آپ نوٹ کیا کریں, جو لوگ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں اور زبان سے پڑھتے ہیں آنکھوں سے دیکھ کے, اور جو لوگ خود تجربہ کرو, لوگوں کو نہ دیکھو, جو لوگ یہ کرتے ہیں کتابوں سے پڑھتے ہیں, میری گزارش ایک مرتبہ ایسا عمرہ کر کے تو دیکھیں بغیر کتاب میں ہاتھ اٹھائے, اپنی دل کے اندر و زبان سے اپنے رب کو یاد کر کے تو دیکھو, اور دونوں فرق محسوس کرو کتنا فرق ہے. آپ کا سارا وقت, ساری محنت اور جدوجہد کس میں ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کتنا باقی ہے, دعا کتنا باقی ہے, اس میں ٹینشن میں لگے ہیں, لفظ الٹا ہے سیدھا ہے, صحیح ہے غلط ہے, جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نہیں میرے بھائی یہ درست نہیں ہے. اور سب سے بڑی غلطی یہ یاد رکھیں, اب عمرہ حج سے باہر ایک بات ہے, عمرہ ہم کر رہے ہیں سفر میں, اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا, پتہ ہے آپ کو لکھا ہوا ہے. تو سفر میں حج ہوتا ہے کیا؟ تو یہ دعا جو مانگ رہا ہے اس کتاب سے پڑھ کے, اللہم اجعلہ حجا مبرورا, تو کر تو عمرہ رہے ہو سفر میں کر رہے ہو, تو سفر میں کون سا حج ہوتا ہے؟ تو یہ لغو بات ہے, یہ کون سی دعا آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ تو اس لیے اس کتاب سے بچنا بہتر ہے, اور اس کتاب کا اہتمام کر یاد رکھو, سنت سے ثابت نہیں ہے. تو صفا مروہ پہ اس طریقے سے اپنے دعا مانگنی ہے, پھر صفا سے نیچے اترنا ہے اور مروہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے چل کے. جب دونوں سبز نشانوں کے درمیان میں آ جائیں تو آپ نے وہاں پر دوڑ لگانی ہے. دوڑ کبھی لگائی ہے؟ بچپن تو لگاتے تھے, اب تو جب وہاں جاتے ہیں دوڑ لگاتے ہیں, اور بچپن یاد ہے کیسے دوڑ لگایا کرتے تھے. تو یہ سننا تھے, دوڑ لگائیں دونوں سبز نشانوں کے درمیان میں. اس کے بعد آپ چلتے, عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوڑ لگائیں, یاد رکھیں, اور مردوں کے لیے بھی سنت فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت ہے, بہتر ہے. ہم بہتری کی بات کر رہے ہیں تو بہتر ہے آپ کریں. اگر بھیڑ زیادہ ہو تو دھکے دے دے کے لوگوں کو دوڑ نہ لگائیں. اگر بھیڑ کا خدشہ ہے یا بچے آپ کے ساتھ ہیں پیچھے رہ جائیں گے اور کوئی بچہ گم ہو جائے گا تب بھی آپ دوڑ نہ لگائیں. دوڑ اس وقت لگائیں جب آپ اکیلے ہوں, دوڑ لگانے کی کوئی جگہ بھی ہو, رش بھی زیادہ نہ ہو, تب آپ کے لیے مسنون طریقہ ہے. مروہ پر پہنچتے ہی وہی کام کرے, وہی عمل کرے جو آپ نے صفا میں کیا تھا. قبلہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. شاید میں بھول گیا یہ کہنا, شروع میں یہ اللہ اکبر تین مرتبہ کہنا, صفا پر بھی تین مرتبہ کہنا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کر قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ اشارہ کر کے اللہ اکبر کرتے ہیں جیسا کہ حج مسجد کے لیے کرتے ہیں. یہ قیاس یہاں پر بھی قیاس ہے, یہ باطل قیاس ہے. یہاں پر آپ نے دعا کے لیے اٹھانے ہیں, اگرچہ آپ قبلے کی طرف رخ کر رہے ہیں, دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں اور کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد آپ مروہ سے صفا کی طرف روانہ ہو جائیں, جیسا آپ نے پہلے کیا ابھی ویسا کرنے, دو سبز لائٹوں کے درمیان دوڑ لگانی ہے, اور صفا سے مروہ تک ایک چکر, مروہ سے صفا تک دوسرا چکر, سات چکر آپ نے اس طریقے سے لگانے ہیں. جب آپ مروہ پہ پہنچے ساتویں چکر پر, اس کے بعد آپ نے اپنے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں. صفا مروہ پہ پھر ایک اہم بات جو ہے وہ یاد رکھیں, یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں سات چکر ہیں, ہر چکر میں تین تین مرتبہ, 21 مرتبہ ہم دعا پڑھتے ہیں, اور ہر تین کے بیچ میں دو مرتبہ ہم اپنے لیے, تین مرتبہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں, گھر والوں کے لیے بھی کرتے ہیں. تو 21 مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں مسنون طریقے سے یہاں پہ رہ کے, ہماری کتنی دعائیں ہوں گی. تو اس جگہ کے لیے اپنی دعاؤں کو خاص طور پہ جب جائیں عمرے کے لیے تو یاد کر کے رکھیں, یہاں سے جاتے ہوئے میں نے کون کون سی دعا صفا پہ جا کے مانگنی ہے, اس کا اہتمام کر کے جائیں. دوسری بات یہ کہ اس دعا کے الفاظ تو دیکھیں, یہی صفا تھا, فتح مکہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں جو عمرہ کیا تھا تو یہ دعا پڑھی تھی. یہی صفا کی جگہ تھی, صفا کی پہاڑی تھی. فتح مکہ سے تقریباً 18 سال پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور یہ آواز لگائی, اعلان کے لوگ اکٹھے ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے نیچے کوئی دشمن حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کہتے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں, صادق ہیں, آپ کی بات سچ مانیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں ایک شدید عذاب سے. تو ابو لہب کھڑا ہوا تھا, اس بدبخت کی منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اے محمد, تو نے ہمیں صرف اسی لیے جمع کیا یہاں پہ, تبا لک نعوذ باللہ, تو ہلاک ہو جائے. فوراً اللہ تعالی نے یہ سورت نازل کی, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنى عنه ماله وما کسب, آخر تب. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں اور مصیبتیں بڑھتی گئیں مکہ میں. پھر جب ہجرت کی تو صرف سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے, اکیلے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھیں اسی جگہ پر, وہی جگہ ہے, 100,000 کی تعداد میں حاجی آئے ہوئے ہیں. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تو اعلان کیا تو میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی وہاں تک لوگ تھے, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ سے جہاں پر میں نے دیکھا وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے, اور سب آئے تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حج کریں اور حج کا طریقہ سیکھیں. اور آج ہمیں جو یہ طریقہ ملا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بعد, یہ صحابہ کرام کی محنت ہے, ایک ایک طریقے کو سمجھ ہم تک پہنچایا. بلکہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو سید ابوبکر کی بیوی تھی, آخری مہینہ حمل سے آخری وقت تھا, دردیں محسوس ہو رہی تھی, اس مشکل وقت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی حج کرنے کے لیے. یہ عظیم عورتیں تھیں. رہ جاتی اگلے سال حج کر رہے تھے, حج تو فرض ابو ہے نا, کر لیتے اگلے سال, نہیں لیکن اگلے سال تو ہم حج کرتے, لیکن پتہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ساتھ نکلی, جو ہی ذو الحلیفہ میں پہنچی بچہ پیدا ہو گیا. اب کیا کرتی؟ تو اس سے یہ واضح ہوا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ احرام کر لیں جیسے احرام ہوتا ہے, اور اچھی طریقے سے خون کو روکنے کی کوشش کریں, اور سارا وہ کام کریں جو حاجی کرتے ہیں سوائے طواف کے. تو طواف حائض عورت یا نفسا عورت نہیں کر سکتی, باقی حج کے سارے عمل کر سکتی. کیا سعی بھی کر سکتی ہیں؟ اس حدیث کے مطابق سعی بھی کر سکتی ہیں, کیونکہ لفظ صرف طواف کا آیا ہے, طواف مستثنی ہے, باقی حج کے سارے اعمال حائضہ عورت کر سکتی ہے. میں حج کی بات کروں گا بعد میں, بس ایک بیچ میں بات ہے کہ میں نے بتا دی ہے, عمرے میں طواف پہلے سعی بعد میں, تو عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ پاک نہ ہو جائے. کیونکہ حج میں کچھ لوگوں نے جو حج کر رہے تھے, افراد کی نیت بھی تھی اور قران کی نیت بھی تھی, تو قران میں جس میں آگے بتاؤں گا, قران میں حائضہ عورت پہلے سعی کر سکتی ہے, طواف بعد میں طواف الافاضہ کر رہے گی کوئی حرج نہیں ہے. تو ترتیب عمرے کے لیے ضروری ہے, پہلے طواف پھر سعی ہے. حج کے لیے ترتیب ضرور نہیں ہے, پہلے سعی ہو سکتا ہے بعد میں طواف افاضہ کر سکتے ہیں. بہرحال تو اب یہی جگہ ہے, صفا کی پہاڑی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچی تھیں, اور ابو لہب نے اپنی بات کر لی جو اس نے کرنی تھی, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ وہی جگہ ہے. اب یہاں پر توحید کا اعلان ہو رہا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ واحد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. انجز وعدہ, اپنا وعدہ پورا کیا. ونصر عبدہ, اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائی, کامیابی عطا فرمائی. وہزم الاحزاب وحدہ, جتنے بھی گروہ تھے مشرکین کے, جتنے بھی لوگوں نے اس دین کو توڑنا چاہا, اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہا, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو بھی تمام کیا, اپنے بندے کو بھی کامیابی عطا فرمائی, اور اپنے توحید کے جھنڈے کو اسی جگہ پر دوبارہ لہرائے جہاں پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا. تو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رنج نہ کر, اسی جگہ پر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی. آج تیرے ارد گرد 100,000 کی تعداد ہے جو تیرے ساتھی ہیں, اور تو توحید کا اعلان سب کے سامنے کر رہا ہے. کوئی آپ کو روکنے والا نہیں, کوئی آپ کو تکلیف اس وقت پہنچانے والا نہیں. تو یہ ہے حکمت ہے, ان الفاظ پہ ذرا غور کیا ہے ہم لوگوں نے. یہ کلمات تلبیہ تو شروع سے ہم پڑھتے ہیں, اس کی میں نے بات بیان کی تھی پہلے, توحید ہی توحید تھی ساری. یہاں پر دیکھیں پھر وہی توحید ہے. کتنی بدبخت لوگ ہیں وہ جو عمرہ کرنے کے بعد بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اگر آپ نے عمرے سے توحید کا سبق نہیں سیکھا تو آپ کب سیکھیں گے؟ آخری وقت کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کے نزدیک پاک و مبارک جگہ ہے, سارے کے سارے آپ کے ارد گرد میں لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گردن جھکا کے سر جھکا کے کھڑے ہیں, تمہیں پھر بھی ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں ہوئی؟ کیا دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ لیکن وہی شرک و بدعات کی کالک ہے, شرک و بدعات کے پردے ہیں جو اس دل تک کلمہ توحید کو پہنچنے نہیں دیتے. لیکن واللہ اگر انسان تھوڑا سا غور کرے ان الفاظ پہ, ان کے ترجمے کو پڑھے, اور اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ الفاظ پڑھے, تو میرا خیال ہے کوئی بھی شخص مکہ سے باہر اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ وہ توحید پہ عمل نہ کرے. عمرہ تمام ہو گیا, یعنی صفا کے ساتواں چکر یا پورا کریں, سعی کا ساتواں چکر پورا کر لیا آپ نے, اس کے بعد آپ تین مرتبہ دعا بھی مانگ چکے, اب آپ کا عمرہ پورا ہو گیا. بال, سر کے بال آپ کٹوا لیں, اور پورے سر کے بال ہی کاٹنے ہیں, ادھر ادھر سے کاٹنا درست نہیں, سنت سے ثابت نہیں. جس نے ایسا کیا اس کے لیے ضروری ہے فوراً جا کے اپنے پورے کے پورے بال کٹوا لے, منڈوانا بہتر ہے اور کٹوانا بھی جائز ہے, لیکن پورے سر کے بال. اور اس کے دو طریقے ہیں. اگر تو حاجی آیا ہے حج کے پہلے دن یعنی شوال میں پہنچ گیا ہے, جس نے تمتع کرنا ہے عمرہ کر لیا تو وہ اپنے سر پر منڈوا لے اس طرح سے, کیونکہ پورا ایک مہینہ ہے حج تک, اس کے بعد دوبارہ نکل آئیں گے. اگر حج کی آخری فلائٹ میں آ رہا ہے, جو آخر میں فلائٹیں آتی ہیں اور حج سے تک دو چار دن باقی ہیں, تو اس وقت وہ سر کے بال منڈوائے نہیں بلکہ کٹوانا بہتر ہے, کیونکہ حج کے لیے کچھ بال اس نے چھوڑنے ہیں. اس طریقے سے عمرہ پورا ہو گیا, احرام اتار دے, احرام اتار دیں اور حلال ہو جائیں. حلال ہونا, احرام اتارنا اور حلال ہونا بھی ضروری ہے. تو پانچ عمل ہم نے کیے, نمبر ایک احرام میقات سے, نمبر دو طواف, نمبر تین سعی, نمبر چار سر کے بال منڈوانا, نمبر پانچ حلال ہونا. جس نے یہ کام کر لیا اس کو عمرہ پورا ہے الحمدللہ. مشکل ہے, ان پانچ چیزوں کو یاد رکھیں. میں نے حلال ہونا کہا آخر میں, کیوں کہا؟ مجھے تعجب ہوا, ایک شخص آیا, اس نے کہا یار عمرے کے لیے ہم جاتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, اور وہ شیعہ تھا. وہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے نزدیک مشکل تو یہ ہے, بلکہ اس نے کہا مصیبت ہے, نعوذ باللہ. عمرے مصیبت کا بھی ہوتا ہے, لیکن بدعت میں نعوذ باللہ پھر مصیبت نظر آتی ہے. بدعت میں ساری مصیبتیں ہوتی ہیں. اس نے کہا کہ ہم عمرے کے بعد ایک طواف ضرور کرتے ہیں, طواف النساء کے نام سے. مجھے تعجب ہوا, میں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ شادی شدہ مرد کے لیے اس وقت تک اس کی بیوی حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ عمرے کے بعد طواف النساء نہ کرے. اب سوچیں اتنی بھیڑ میں ایک طواف مشکل سے ہوتا ہے, طواف کے بعد سعی بھی کرنی ہے, پھر اس وقت تک آپ باہر نہیں نکل سکتے جب تک دوسرا طواف نہ کریں اسی وقت اسی دن میں, تو یہ شدت بدعت کتنی مشکل ہے اور سنت کتنی آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور توحید اور سنت کی نعمت عطا فرمائی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں واللہ جو ترستے ہیں, محروم ہیں بیچارے. جسے توحید سے منہ موڑا نا تو اس کے لیے سارے کی سارے عبادات مشکل ہو گئیں, اور اسے سارے کی ساری عبادات مصیبت نظر آنے لگی, کیونکہ توحید نہ رہا تو پھر سنت بھی نہیں رہتی. یاد رکھیں, جب بدعت آ جاتی ہے تو سنت چلی جاتی ہے. اس طریقے سے ہم نے عمرہ پورا کر لیا. اب اس شخص کے لیے, اس حاجی کے لیے سب کچھ حلال ہے جو پہلے حرام تھا احرام کی وجہ سے. اگر شادی ہے تو اس کے لیے بیوی بھی حلال ہے, تو وہ مکہ میں رہنا چاہے مکہ میں رہے, کیونکہ کراچی سے آئے ہیں. جدہ جانا چاہے جدہ میں چلا جائے, مدینہ جانا چاہے مدینہ جا سکتا ہے, کہیں بھی جا سکتا ہے سوائے کراچی کے, واپس نہیں جا سکتا. اگر اپنے ملک واپس چلا جاتے تو سفر منقطع ہو جاتے, تمتع ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اپنے ملک کے علاوہ کہیں بھی ہو جا سکتے ہیں. چین چلا جائے, اگر بزنس میں چین جانا چاہتا ہے چین چلا جائے, اس کا تمتع منقطع نہیں ہوتا. اگر اپنے ملک میں چلا جاتا ہے تمتع ختم ہو گیا, کیونکہ چین کی طرف جائے گا تو وہ مسافر ہے. تمتع کا مطلب ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کرنا دونوں. اپنے ملک میں واپس آ گیا تو اس کا تمتع منقطع ہو گیا. تو اس طریقے سے عمرہ پورا ہو گیا. اب آٹھ تاریخ کو جہاں پر وہ موجود ہے وہیں سے حج کا نیت کر کے احرام باندھنا ہے, اور نیت کرے گا لبیک اللہم حجن, کہ اللہ تعالیٰ میں حج کے لیے حاضر ہوں. جیسے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا ویسے بھی یہاں پر احرام باندھا. فرق صرف یہ یہاں پر میقات کی طرف نہیں جانا, کیونکہ میقات کی طرف پہلے سے ہو کے آیا ہے. ٹھیک ہے, متمتع کی بات کر رہا ہوں. جو مفرد ہے اور جو قارن ہے میقات کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے, جو مفرد اور قارن نہیں ہے متمتع ہے تو وہ میقات سے گزر آیا ہے, اور وہ اپنی جگہ سے ہی احرام کی اور حج کی نیت کرے گا لبیک اللہم حجن. میرا وقت کافی ہو گیا ہے, کافی ہے. اگلے درس میں پھر حج کو بیان کریں, کیا خیال ہے؟ دوسرا درس شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا اس کو ختم کریں؟ ابھی ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہے تقریباً, دوسرا درس شروع کرتے ہیں, ختم کریں پورا حج ایک ہی دفعہ ختم کر لیں. تمتع چلیں, ٹھیک ہے. چلے ٹھیک ہے, کیونکہ چوتھے میں دو کام ہیں, عمرہ ہو گیا, باقی حج مختلف ہے, اسے الگ ہے, تو وہ بیان کر لیتے ہیں. حج کے لیے جہاں پر وہ شخص موجود ہے متمتع, وہیں سے حج کی نیت کرے, لبیک اللہم حجن, احرام ویسے باندھیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا, غسل کر کے پھر احرام باندھ کے اسی طریقے سے نیت کرنا ہے. آٹھ تاریخ کی بات کروں, آٹھ ذوالحجہ, اب وقت بھی یاد رکھیں ساتھ ساتھ, آٹھ ذوالحجہ کو جہاں پر موجود ہے وہیں سے لبیک اللہم حجن احرام باندھ کے لیے نیت کرے, اور منا کی طرف آٹھ تاریخ کو ضحا کے وقت ظہر سے پہلے, زوال سے پہلے روانہ ہو جائے. جو ہی منا پہنچ جائے, منا میں اس نے منا پہنچتے ہی وہ نمازیں ادا کرے گا, پانچ نمازیں منا میں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور نو تاریخ کی فجر, فجر کی نماز. ظہر اور عصر کو قصر پڑھے گا اپنے وقت میں بغیر جمع کے. قاعدہ, منا میں جمع نہیں ہوتا, صرف قصر ہوتا ہے, لکھنے بھول جائیں گے. منا میں ہمیشہ قصر ہوتے, جمع نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر ساتھی مکس کر دیتے ہیں, کیونکہ اگر جمع بھی ہے قصر بھی ہے, تو منا میں صرف قصر ہوتا ہے, جمع نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا بھی ہو سکے آپ کرتے رہیں, اور تلبیہ آپ نے شروع کیا نا لبیک اللہم حجن صلوات اللہ, تو تلبیہ پڑھتے رہیں گے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کب تک پڑھیں گے تلبیہ؟ جب تک کہ دس تاریخ کو بڑے جمرہ کو, جسے بڑا شیطان کہتے ہیں, کوئی لفظ شیطان بھی درست نہیں ہے, بڑے جمرہ کو کنکر نہیں مارتا, اس وقت تک تلبیہ پڑھنا ہے. جب کنکر مار لے بڑے جمرہ کو, تب تلبیہ منقطع ہو جاتا ہے, کافی ہے. ٹھیک ہے, عمرے میں کب تک تلبیہ کرنا ہے؟ طواف تک. جزاک اللہ خیر. تو منا میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں دو رکعت, عصر کی نماز عصر کے وقت میں دو رکعت, مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں تین رکعت, عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں دو رکعت, اور فجر کی نماز فجر کے وقت میں دو رکعت. اس کے بعد نو تاریخ ہو گئی. یاد رکھیں حج کی جتنی بھی دن ہیں, یہ بھی قاعدہ لکھ لیں, لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اپنی زبان کو اچھے طریقے سے اپنے قابو میں رکھنا ہے. بد کلامی, گالی گلوچ, فسق کی باتیں, غلط باتیں, مذاق اڑانا, غیبت کرنا, چغل خوری, یہ ویسے بھی حرام ہے, یہاں پر حرمت بڑھ جاتی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ حاجی کو اللہ تعالی حج کے بعد یوں کہہ دے کہ اے حاجی تو بھی جا, دفع ہو جا, تیرا حج میں نے قبول نہیں کیا, نعوذ باللہ. حالانکہ اس نے سارے ارکان پورے کیے ہیں, لیکن اپنی بد کلامی سے, اپنے غلط الفاظ کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. تو یاد رکھیں ایامن معدودات, ایامن معلومات, معروف دن ہیں, گنے چنے دن ہیں, کتنے دن ہیں, سارا سال ہے آپ کے لیے, لیکن ان دن میں تو اللہ تعالیٰ کا تھوڑے سے شرم کرنے کی بات ہے. اپنے رب کی قدر قیمت جانو. وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته, اللہ تعالیٰ کی قدر جانو, تو اپنے زبان کو یہ قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیں, زبان کو قابو میں رکھنا, کیونکہ زبان قابو میں نہیں رہتی, یاد رکھیں, جسم تھک جاتا ہے زبان نہیں تھکتی. نو تاریخ کی صبح سورج جب تک طلوع نہ ہو اس وقت تک عرفات کی طرف نہیں جانا. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم لوگ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو تم ہدایت پالو گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نہیں نکلے منا سے عرفات کی طرف جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو گیا. کچھ لوگ آپ غور کریں حج کے موقع پہ, جو ہی فجر ہوتی ہے نماز پڑھی اور بھاگے. کیوں بھاگے؟ کہ سب سے پہلے جگہ مل جائے. وہ آپ کی مرضی کا حج ہے, آپ کی مرضی تو کریں. جس نے حج مبرور کرنا ہے وہ حج مبرور یہ ہے. حج تو بہت سارے قسم کے ہوں گے, ہم نہیں جانتے کتنے قسم کے ہیں, یہ ضرور جانتے حج مبرور صرف ایک ہے. جس نے حج مبرور کر لیا تو اللہ کی قسم وہ اپنی ماں کے پیر سے ایسے نکلے گا جیسے کہ اس نے آج جنم لیا ہے, گناہوں سے پاک, کوئی اس کا گناہ نہیں. اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے، جیسے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب سورج نکل جائے، عرفات کی طرف روانہ ہو جائے، اور عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہی سنت طریقے کے نمیرہ کی جگہ پر بیٹھے، وہ کا وقت یا زہر سے پہلے وہاں پہ بیٹھے، جو ہی زہر کا وقت زوال کے بعد پھر عرفات میں داخل ہو. لیکن یہ آج کل مشکل ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر اس طریقے سے حاجی کریں گے تو اسے آگے جگہ نہیں ملے گی. اور آج کل تو ویسے بھی جو وہاں پر حج کے کیمپ لگے ہوئے ہیں تو وہ اپنے خاص جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، تو کوئی حاجی اپنی مرضی سے وہاں سے نکل نہیں سکتا، یعنی پہلے کوئی کسی اور جگہ پہ چلے پھر وہاں پہ جا رہے تو مشکل ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ سنت کا میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے اگر کوئی شخص اکیلا جائے اس طریقے سے کر سکے اس کے لیے بہتر ہے. جو لوگ گروپس کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ بےچارے اسے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے انشاءاللہ اگر اس کی نیت ہے تو ثواب ضرور ملے گا. تو نیت ہونی چاہیے، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد عرفات میں اس نے خطبہ سننا ہے، اور خطبہ سننے کے بعد نماز ادا کی جاتی ہے جمعا و قصرا، یا قصرا و جمعا. ظہر کی ایک اذان میں ظہر کی دو رکعت اور عصر کی دو رکعت ادا کرنا، اسے کہتے ہیں جمع. کون سا؟ تقدیم، کہ ہم نے عصر کو مقدم پہلے کر دیا، تقدیم. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ جبل الرحمہ کی طرف جا سکتے ہیں تو وہاں پہ چلے جائیں، اگر نہیں جا سکتے تو آپ اپنی جگہ سے جگہ پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. کون سی دعا؟ جو آپ مانگنا چاہیں. بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کب تک مانگیں؟ جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. ارے عصر کی نماز پہلے کیوں پڑھی؟ تاکہ یہ حاجی دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے فارغ ہو جائے. نماز تو فرض ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، تو ایسا ہی کرنا ہے. نماز عصر کی ہم پہلے پڑھ سکتے ہیں وقت سے، اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں پر اجازت ہے، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کی. اسی کہتے ہیں اتباع سنت. اس لیے حاجی کے لیے یہاں پہ درس ہے کہ جب آپ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے امام کا تو یہ قول ہے، لیکن حج میں آ کے آپ جب عصر کی نماز پہلے پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسے کہتے ہیں اتباع کی حقیقت. فرض نماز کو جب ہم اپنے وقت سے پہلے پر ادا کر لیتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پہ عمل کرنا بھی ایسے فرض ہے جیسے کہ قرآن پہ عمل کرنا فرض ہے. جو لوگ منکرین حدیث ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر جب ہم نماز پہلے پڑھتے اپنے وقت سے، قرآن مجید میں نہیں ہے لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جب ہم نے سنت کی پیروی کی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے. جو اپنی منمانی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. فارغ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بعض لوگ سارا وقت یا اکثر وقت، ظلم نہیں کرتے کسی پہ، بعض لوگ اور اکثر وقت جو ہے، زیادہ تر وقت جو ہے وہ کھانے کے پیچھے لگا دیتے ہیں. کہاں سے اچھا کھانا ملے گا، دوڑ لگی ہوتی ہے، کہاں پر سبیل چڑھ رہی ہے، کہاں پر کہیں کوئی جوس کوئی پانی مل رہا ہے، وہاں پر دوڑ لگاتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں. ارے پورے سال میں ایک ہی دن ہے، ایک ہی دن ہے جس اللہ تعالی نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر. فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے آئے ہیں. دیکھو میرے بندے آئے ہیں، ان کے چہروں پر گرد و غبار. لا الہ الا اللہ، ضعیف اور کمزوری اور محتاجی کی حالت میں. کس لیے آئے ہیں؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اے میرے فرشتے گواہ رہنا، میں نے سب کو معاف کر دیا. کتنی عظیم فضیلت ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے ایسے ہاتھ پھیلائے، سر جھکائے کھڑا ہو آنکھیں تر ہوں آنسوؤں سے اور اب اسے اس وقت کچھ بھی یاد نہیں, نہ بیوی نہ بچے نہ دنیا, سب سے دور منقطع ہو کے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی اپنے رحم و کرم سے اپنے اس بندے کو دیکھ کر اسے معاف فرما دیتا ہے, جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کیا, اللہ تعالیٰ میرے اتنے گناہ پیچھے میں چھوڑ کے آیا ہوں سب معاف ہے, میں نے یہ فلاں فلاں گناہ کیے یہ بھی معاف ہے, بشرط یہ ہے کہ دل سے دعا ہو زبان سے نہ ہو. یعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور, تیری آنکھ کے اندر جو خیانت ہے نا, جو ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ شاید آپ کو نظر آئے, اور جو آپ کے دل کے اندر چھپی بات ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے کہ تو جو گڑ گڑا رہا ہے میرے لیے ہی, لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے. طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, تو جو اپنے دل سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے, اسے عطا, اس کے سوال کرنے سے زیادہ عطا فرماتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے دن میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے, اس وقت سے لے کے سورج غروب ہونے تک ہاتھ نیچے نہیں آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کہ دعا کیسے مانگتے اپنے رب سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے وقت میں دھوپ پر دھوپ میں کھڑے ہوئے, ہم سے دھوپ دس میں برداشت نہیں ہوتی, خیمے کے اندر بھی پسینہ پسینہ ہوتے, پریشان ہوتے, کب سورج غروب ہوتے, کب نکلے یہاں سے, جہل کی طرح محسوس ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں, دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے, صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے رأینا بياض أبيض, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بغلیں بھی دیکھیں کتنی ہاتھ اٹھا کر گر گئے کہ دعا مانگ رہے تھے, آستین کی سفیدی ہم نے دیکھی, کم لمبے ہوتے, مطلب احرام پہنا ہوا تھا تو دیکھے جب ہاتھ اوپر ہوتے تو کس طریقے سے, ایک تو یہ دعا کا طریقہ ہے, یہ بھی طریقہ ہے, لیکن جب ہاتھ ایسے اٹھتے ہیں سر جھک جاتا ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے, یعنی یہ انکساری کی اور خشوع خضوع کی انتہا ہے. جب سورج غروب ہو جائے تو آپ عرفات سے روانہ ہو جائیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ پر پہنچتے ہی آپ نے نماز ادا کرنی ہے مغرب کی اور عشاء کی, جمع تاخیر, تاخیر کیوں, کیونکہ مغرب کو تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ ادا کیا, ایک اذان میں پہلے تین رکعت مغرب کے فرض, پھر دو رکعت عشاء کے فرض. آپ دیکھیں کہ مغرب کی نماز کوئی شخص بغیر عذر کے لیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم جان بوجھ کے اگر کوئی شخص رک جائے اور عرفات میں مغرب کی نماز تین رکعت پڑھ لے, اس کی نماز قبول نہیں ہے, اس کی نماز صحیح نہیں ہے. ارے وقت پہ پڑھ رہا ہے مغرب کی نماز, وقت پہ پڑھ رہا ہے ایک شخص اور اس کی نماز درست نہیں, ایک پہلی ہے وہ یہ وقت ہے کہ حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. ایک ایک لمحہ پیروی میں گزرتا جا رہا ہے, آپ ذرا غور کریں, ایک ایک لمحہ حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. تین رکعت مغرب کے, دو رکعت عشاء کے. کوئی شخص اگر وتر پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, اس کی مرضی ہے, نہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر سو جائے, ایک چیز کا اہتمام بہت ضروری ہے، عرفات میں یہ اہتمام کرنا ضروری ہے کہ عرفات کے حدود کے اندر بیٹھا ہے. اگر عرفات کے بورڈ جو لگے اس سے ایک بالشت باہر ہے تو اس کا حج نہیں. یاد رکھیں یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. یہ حدود ہے عرفات کی، اگر ایک بالشت آپ باہر بیٹھے ہیں عرفات کے حدود کے باہر، آپ کا حج نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، سارے کا سارا حج یعنی عرفات ہی ہے. جس نے عرفات میں وقت گزارا ہے اس کا حج ہے، جس نے نہیں گزارا اس کا حج نہیں ہے. اور مزدلفے میں بھی یاد رکھیں، مزدلفے کے حدود کے اندر آپ نے رہنا ہے. حج سے باہر رہے تو حج تو ہو گیا لیکن دم واجب ہو گیا، کیونکہ عرفات میں رات گزارنا واجب ہے. اچھا ہاں سوری، میں عرفات میں مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے. رات نماز پڑھنے کے فوراً بعد کچھ کھانا ہے کھا لیں، سو جائیں بعد میں، کیونکہ 10 تاریخ کو آپ نے بہت ہی اہم کام کرنے ہیں اور سب سے مشکل دن 10 تاریخ کا ہے. کیوں ابھی تو صرف بیٹھنا ہی ہے، ذکر تھا اللہ تعالیٰ کا صرف. 10 تاریخ میں ذکر بھی ہے اور عمل بھی ہے، تھوڑی سی مشقت ہے. سو جائیں، سنت طریقے ہے. اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہ ہوا کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھے، اس میں کے اختلاف ہے، کسی روایت میں نہیں ہے. کیوں؟ جلدی سو گئے، صلاۃ اللیل بھی نہیں پڑھی اور وتر بھی نہیں پڑھے، صبح اٹھ کے تاکہ تاریخ کو آسانی ہو جائے. صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر. مشعر الحرام جہاں پر آج مسجد مزدلفہ موجود ہے، اس مشعر الحرام کے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے مشعر الحرام، وہاں تک کوئی جا سکے تو ٹھیک ہے، نہ جا سکے تو اپنی جگہ سے ہی دعا کریں. دعا کریں جو بھی آپ کے من میں آئے، سنت طریقے کی جو دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. حتی یسفر جدا، جب تک کہ روشنی پھیل نہ جائے، سورج طلوع ہونے سے پہلے روانہ ہونا ہے. کتنی عجیب بات ہے، کبھی سورج غروب، کبھی سورج طلوع ہونے کے بعد، کبھی سورج غروب ہونے کے بعد، کبھی سورج طلوع ہونے سے پہلے. آخر فرق کیا پڑتا ہے آگے پیچھے کرنے سے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ اتباع سنت میں فرق پڑتا ہے. یہ پورے کے پورے درس ہے، ایک ایک قدم پر آپ کو درس دیا جا رہا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہ کرنا، ایک ایک لمحے میں کوئی بھول نہ جائے. اے حاجی، جیسے رات کو سورج غروب ہونے کے بعد کل عرفات سے نہیں نکلے، ابھی سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے نکل جانا ہے، روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ سے منا کی طرف، اور منا پہنچتے ہی سب سے پہلے یہ ترتیب سنت ہے. ترتیب نہ کوئی کر سکے تو کوئی حرج نہیں، سب سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکر مارنے ہیں، 7 کنکر. کنکر کہاں سے اٹھانے ہیں؟ جہاں سے آپ کا دل چاہے، مزدلفہ شرط نہیں ہے. مزدلفہ سے اٹھائیں ٹھیک ہے، راستے سے اٹھائیں ٹھیک ہے، منا سے اٹھائیں ٹھیک ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں مزدلفہ سے اٹھانے ہیں ضروری ہے، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے اٹھائیں، مزدلفہ سے نہیں اٹھائیں. کنکر کا سائز چنے کے دانے کے برابر، یہ تھوڑا سا بڑا کوئی حرج نہیں، تھوڑا سا چھوٹا، تھوڑا سا تو کوئی حرج نہیں، زیادہ بڑے پتھر نہیں. کتنے کنکر اٹھانے ہیں؟ 3 جمرات ہیں. پہلے دن صرف 7 کنکر ایک کو مارنے ہیں، پھر دوسرے دن 11 تاریخ کو تینوں کو، 12 تاریخ کو تینوں کو، جو تعجیل کرنا چاہتے ہیں، جو 13 تک رہنا چاہتے ہیں پھر 13 تاریخ کو تینوں کو. بہرحال تو یہ کنکر اٹھانے ہیں. کنکر کو دھونا سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ دھوتے ہیں، ضروری نہیں ہے. جمرۃ العقبہ کی طرف جا کے، جو بڑا جمرہ ہے جسے بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، اور شیطان کا لفظ درست نہیں، جمرہ کا لفظ صحیح ہے، لیکن لوگ کیونکہ شیطان کے علاوہ سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی شیطان کہنا پڑتا ہے. دائیں ہاتھ سے ہاتھ اٹھا کے ایک ایک کنکر اٹھانا ہے اور کنکر مارنا ہے. کنکر ضروری نہیں کہ اس سامنے والی دیوار کو لگیں، جسے شیطان کہتے ہیں وہ شیطان نہیں ہے، وہ جمرہ ہے. ضروری کہ اس کو لگے، جو حوض بنا ہوا ہے اس کے اندر کنکر گرنا ضروری ہے. اگر کوئی کنکر حوض میں نہ گرے تو آپ کوئی بھی کنکر اٹھا کے وہاں پر ضرور ماریں. اور یہ غلطی کبھی نہ کرنا، بھیڑ میں نیچے کبھی نہ ہو نہ کنکر اٹھانے کے لیے، لوگ اوپر دبا دیتے ہیں. تو کہیں سے بھی آپ باہر سے جا کنکر اٹھا کے، ایک کنکر جتنے بھی آپ کے مس ہوئے، حوض کے اندر کنکر گرنا ضروری ہے. دائیں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ایک کنکر, اللہ اکبر کہہ کے دوسرا کنکر, سات کنکر مارنے. اگر کوئی شخص ساتوں کنکر اٹھا کے اللہ اکبر کہہ کے ایک مرتبہ اگر مار دے تو ایک کاؤنٹ ہوگا, جزاک اللہ ایک. تو اس نے چھ پھر ڈھونڈ کے پورے کرنے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف اور سعی اور کنکر مارنا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ایک ایک کنکر میں. عورتیں بھی, یہ دوسری غلطی بیان کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے ساتھی ہمارے لوگ انڈیا پاکستان سے غلطی کرتے ہیں, عورت بھی اپنے کنکر خود مارے گی الا یہ کہ اسے کوئی عذر شرعی نہ ہو, بیمار ہے, حاملہ ہے, یا کوئی ایسی تکلیف ہے جس سے وہ کنکر نہیں مار سکتی, تو وہ اپنے خاوند کو کسی کو وکیل بنا سکتی ہے. اگر وہ خود تندرست ہے وہ خود جائے کنکر مارنے کے لیے. پہلے دن میں 10 تاریخ جمرۃ العقبہ کے لیے کوئی خاص وقت نہیں, آپ کسی وقت میں بھی کنکر مار سکتے ہیں, کسی وقت میں بھی. جاتے ہی سب سے پہلے, زوال سے پہلے, زوال کے بعد کوئی حرج نہیں ہے. اور مزدلفہ سے روانگی کے لیے ان لوگوں کے لیے جائز ہے جن کے ساتھ عورتیں ہوں یا بوڑھے لوگ ہوں یا چھوٹے بچے ہوں, کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہو سکتے ہیں, ان کے لیے یہ اجازت ہے. وائفہ کے لیے کوئی تندرست اگر شخص ان کے ساتھ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جا سکتا ہے, اور جاتے ہی اس وقت بھی رات کو کنکر مار سکتے ہیں. کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں جب تک صبح نہیں ہوتی, تو پھر وہاں سے جلدی کی کیا ضرورت ہے آپ کو, مزدلفہ میں رہ جاتے, کیونکہ آپ مزدلفہ سے پہلے نکلے ہیں, اگرچہ رات بھی ہے آدھی رات کے بعد, شرط یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد. تو جاتے ہی آپ کنکر مار سکتے ہیں بڑے جمرہ کو. کنکر مارنے کے بعد بات تمتع کی ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی کرنی ہے. قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈوانے ہیں. سر کے بال منڈوا لیے, تین کام ہو گئے نا, جمرہ عقبہ کو کنکر مارے, پھر قربانی کی, نمبر تین سر کے بال منڈوائے, نمبر چار مکہ جا کر طواف الافاضہ کرنا ہے, جسے طواف الزیارہ بھی کہتے ہیں. سات چکر طواف کے جیسے میں نے عمرے میں بیان کیے ویسے آپ نے کرنے ہیں. طواف کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے جیسا کہ عمر کی سعی کی تھی. پانچ کام متمتع کے لیے ہیں اور چار کام مفرد اور قارن کے لیے سعی کے علاوہ. اگر سعی پہلے نہیں کی تو جیسا بھی میں مختصر بیان کر دوں گا میں آخر میں. 10 تاریخ کے کام آپ کے پورے ہوئے. 11 تاریخ کو آپ ایام التشریق, 11, 12 اور 13 ہیں, ان کو کہتے ہیں ایام التشریق. تشریق کا لفظ شرقہ سے ہے, اور یہ لفظ کہتے ہیں اس زمانے میں لوگ گوشت جب قربانی کرتے تو گوشت کو کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے حصے بناتے لمبے لمبے, اور دھوپ میں اسے سکھاتے تاکہ بعد میں بھی استعمال کر سکیں. اسے ایام التشریق کہتے ہیں. ان دنوں میں گوشت زیادہ ہو جاتا تھا اور لوگ پتھروں پہ رکھ کے ایسے گوشت کو لمبا لمبا کاٹ کے سکھاتے, اسے کہتے ہیں تشریق کہتے ہیں. تو ایام التشریق وہ دن جن دنوں میں گوشت کو کاٹ کے سکھایا جاتا, ٹھیک ہے. ایام التشریق 11, 12, 13 ذوالحجہ کو کہتے ہیں. 11 ذوالحجہ کو آپ نے تین جمرات کو کنکر مارنے ہیں زوال کے بعد. زوال کا مطلب ہے ظہر کے اذان کے بعد, جب سورج ڈھل جائے مغرب کی طرف. زوال کہتے ہیں جب سورج درمیان میں ہو اور مغرب جب ڈھلنا شروع ہوئی تو اسے زوال کہتے ہیں. اب جگہ سے ہٹ گیا, زائل ہو گیا, اب وقت شروع ہو گیا ہے. ظہر کے بعد آپ جائیں گے, ترتیب کے ساتھ آپ نے کنکر مارنے ہیں. پہلے چھوٹا جمرہ, پھر درمیانہ, پھر بڑا. کنکر مارنے کا یہ طریقہ ہے جیسے میں نے پہلے بیان کیا. جو لوگ عورتیں اور بچوں والے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ آخری وقت میں جائیں. کیا رات کو بھی جا سکتے ہیں؟ جی ہاں, رات کو بھی کنکر مارنا جائز ہے. کسی روایت میں یا کسی حدیث میں رات کو کنکر مارنے کی ممانعت نہیں ہے, بلکہ زوال کا وقت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد کنکر مارے. کب تک مارے اس کی دوسری لمٹ موجود نہیں ہے. یعنی 12 تاریخ کی فجر سے پہلے آپ رات کو کنکر مار سکتے ہیں, اور بالکل آسان طریقہ ہے. جو بھیڑ میں جاتے ہیں خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں, مسلم بھائیوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں, دین میں شدت نہیں ہے, دین آسان ہے. تو آسانی کے ساتھ حج کر کے دیکھیں. رات کو جائیں, آسانی سے آپ کنکر ماریں, بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں. کنکر دائیں ہاتھ سے کنکر ایک ایک اٹھانا ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے سات کنکر مارنے ہیں, پھر چھوٹے جمرہ میں, پھر آگے ہو کر قبلہ کی طرف رخ ہو کر دعا مانگنی ہے, پھر آگے بڑھیں اور دربانے جمرہ کو کنکر مارے اس طریقے سے, پھر تھوڑا آگے بڑھ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں, پھر تیسرے جمرہ جو جمرہ عقب ہے جو بڑا جمرہ ہے اس کی طرف جائیں, سات کنکر ماریں اس طریقے سے, اور دعا نہیں مانگنی یہاں پہ, دعا صرف پہلا چھوٹا اور درمیانے جمرہ کے سامنے مانگنی ہے. اس طریقے سے آپ نے 11 تاریخ کے عمل پورے کر لیے. 11 اور 12 اور 13 میں آپ نے دو چیزیں کرنی ہیں, ایک تو کنکر مارنے ہیں, دوسرا کیا ہے, منا میں رات گزارنا, مبیت, دونوں واجب ہیں. کچھ لوگ غلطی کر کے 11 تاریخ کو کنکر مار کے نکل جاتے ہیں کسی کو وکیل بنا کے, ہر سال میں یہ غلطی ہوتی ہے. ایسا شخص جو ایسا کرتا ہے 3 محذور پہ عمل کرتا ہے, اور ایسے شخص پر 3 دم واجب ہو جاتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا. 11 تاریخ کو کنکر مار کے, 12 تاریخ کا کنکر کسی کو وکیل بنا کے چلے جاتے ہیں, طواف الوداع کر کے نکل جاتے ہیں. پہلا دم خود کنکر مار سکتے ہیں, خود نہیں مارے, بغیر عذر شرعی کے چلیں گے. دوسرا دم منا میں رات گزارنا واجب تھی, اس کو چھوڑ دیا, اب منا میں رات گزارنے کے لیے وکیل نہیں بنایا جاتا. تیسرا دم طواف الوداع نہیں کیا, جو کیا اپنے وقت سے پہلے کیا. طواف الوداع ہوتے ہیں حج کا آخری کام, ابھی تو آپ کے وکیل نے کنکر ہی نہیں مارے 12 تاریخ کے, آپ نے کیسے طواف الوداع کر لیا؟ بس سمجھے کہ نہیں. تو یہ 3 غلطیاں ہوتی ہیں, 3 دم اس شخص پر واجب ہو جاتے ہیں لا علمی میں دیکھیں. تو یہ غلطی نہیں کرنی, 11 تاریخ کو رہیں, 12 تاریخ کو بھی رہیں, اور اسی طریقے سے کنکر مارنے ہیں. جس نے تعجیل کرنی ہے یعنی 12 تاریخ کو نکلنا ہے منا سے, تو سورج غروب ہونے سے پہلے نکل جائے. اگر سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے 13 تاریخ کے کنکر مار کے وہ نکلے, الا یہ کہ وہ پوری تیاری کر چکا ہو, اپنا پورا مال و متاع اٹھا چکا ہو اور گاڑی میں بیٹھ چکا ہو, گاڑی نے نکلتے نکلتے دیر کر دی, سورج غروب منا میں ہی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں. اگر یہ صورت ہے تو کوئی حرج نہیں. یا کوئی بچہ گم ہو گیا ہے, کوئی ساتھی آپ کا گم ہو گیا, آپ اس کے انتظار کر رہے ہیں, پورا آپ نے پورا مال و متاع سمیٹ لیا ہے, آپ کا ساتھی گم ہو گیا, اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے سورج غروب ہو گیا ہے, تب بھی کوئی حرج نہیں, غروب ہونے کے بعد ہی آپ نکل سکتے ہیں. اس کے بعد آپ جائیں مکہ کی طرف, اور ایک کام رہتا ہے طواف الوداع, طواف الوداع کر لیں, 7 چکر طواف کے جیسے میں نے پہلے بیان کیے ہیں, اس طریقے سے آپ کا حج پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے, سنت طریقے سے حج کرے, اور ان کے حج کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے گھر کا حج کریں اور بار بار حج کریں, اور ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہے؟ کیسے اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اللہ اکبر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یعنی آپ کا چکر پورا ہو گیا نا, اللہ اکبر خلاص ختم ہو گیا, یعنی آپ حج رسول کے سامنے آ چکے ہیں, یعنی آپ کا چکر پورا ہو گیا ہے, ابتدا بھی وہاں سے انتہا بھی وہاں پہ. وہاں سے کیوں کرتے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے, وہ تو طواف ہی اپنے کرنا تھا تو ویسے کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں میرے علم میں یہ نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کبھی ہم نے کیا ہے اور نہ ہم اس کو جانتے ہیں. جو اللہ اکبر کہنا ہے وہ طواف کے دوران ہی کہنا ہے, اس طریقے سے کہنا ہے. جو دو رکعت کے بعد ہے یا زمزم پانی پینے کے بعد ہے اللہ اعلم, میں اسے نہیں جانتا ہوں. اگر کوئی حدیث ہے تو مجھے دکھانا, دیکھیں گے انشاءاللہ. سنت سے ثابت نہیں ہے. دعا وہاں پہ مانگی جاتی ہے جہاں پر میں نے بیان کیا ہے. اب ویسے تو دعا مانگے کوئی حرج نہیں ہے, دیکھیں جو آپ بیٹھ کے مانگنا چاہیں, دعا مانگنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ تھکے ہوئے ہیں, طواف کر لیا تو ویسے بیٹھے دعا مانگتے رہیں, کیا حرج ہے؟ لیکن اس کے خاص اہتمام کریں. اس چھوٹی سی کتاب میں لکھا ہے دعا مقام ابراہیم. اب یہ دعا مقام ابراہیم کہاں سے آیا؟ مقام ابراہیم کے خاص دعا نہیں ہے. جو آپ بات کریں اسے کہتے ہیں الالتزام. الالتزام بعض صحابہ سے ثابت ہے, بعض سے, سب سے نہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ جائز ہے وہ کرتے ہیں. اگر کوئی کرنا چاہے تو کچھ علماء کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی التزام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ جو ہے وہاں پر, صرف پورے کعبے میں نہیں, پورے کعبے کو ہاتھ لگا کر کھڑے رہنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو برکت ہے کعبے کی وہ حجر اسود میں ہے. حجر اسود میں بڑے عجیب حدیث ہیں, بڑے پیاری حدیث ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے مشرک لوگ نہ چھوتے تو حجر اسود کو جو مومن چھوتا اس کی بیماری ختم ہو جاتی, کوئی بیماری نہیں ہوتی. صحیح الجامعہ میں یہ کتنی پیاری حدیث ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ حجر اسود دودھ کی طرح سفید تھا, جنت کا پتھر ہے. اور یاد رہے پوری دنیا میں جنت سے صرف ایک ہی چیز موجود ہے اس پوری زمین, اس دنیا پوری میں, اور وہ ہے حجر اسود. اور جنت سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے. سفید تھا, دودھ کی طرح سفید تھا. جب اترا گیا اور مشرکوں نے اس کو ہاتھ لگایا, اس کو بوسا دیا, تو شرک کی کالک پتھر پہ بھی اثر کر چکے تھے. دلوں کی کیا بات ہے؟ سفید تھا, دودھ کی طرح سفید تھا, سفید بالکل. اس وقت تو اسود ہو چکا تھا, تو بیچ میں شرک کتنا ہوتا رہا. تو یہ اسود سفید تھا, مشرکوں کے شرک نے اسے کالا کر دیا. جی ہاں, جب یہ سفید تھا تو اللہ علیہ اس کا نام کیا تھا؟ لیکن اس کا حجر اسود جب یہ کالا ہوا, جب یہ کالا ہوا تو اس کا نام عرفن ہی اسود ہی ہو گیا. اسی سے پہچانا جاتا ہے اب, کیونکہ یہ کالا ہو چکا ہے. اب جب اترا, مجھے نہیں پتا جب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, ابراہیم علیہ السلام تب سفید تھا. تب اس کے بعد جو ہی شرک ہوا اور شروع ہوا, اس طریقے سے مشرکین بھی آتے رہے. اب دیکھیں کعبے کے ارد 360 بت تھے, اور حجر اسود بھی ادھر ہی تھا. اللہ تعالیٰ گوارا نہیں تھا یہ, سبحان اللہ.
یہ جو نو دس گیارہ بارہ تو میں نے دیکھا ہے, ہمارے ساتھ حج پہ ڈیوٹی ہوتی ہے ہمارے آفس میں, تو ہمارے جو مینیجر صاحب ہیں, جو جن لوگوں نے حج کرنا ہوتا کہتے ٹھیک ہے حج کرو, دن میں آ کے ڈیوٹی ادھر رات کو پھر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے,
دیکھیں ایسے چلا دیں. نہیں تاریخ نہیں, تاریخ بدل
شروع ہوتی ہے, تاریخ بدل جاتی ہے.
جی ہاں, تاریخ اس کو بدل نہیں بدلتی. تو آپ گیارہ تاریخ کو جب آپ کنکر ماریں گے رات کو, تو وہ گیارہ کی ہی ہوگی, گیارہ کی گنی جائیں گی, وہ بارہ کی نہیں گنی جائے گی. دیکھیں حج عمر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے, بہترین طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ آپ احرام میں کبھی جدہ آ رہے ہیں, کبھی کہاں جا رہے ہیں, رات کو جا کے مینا میں جا کے گزارتے ہیں. حج کے ارکان اور واجبات اور شرطیں پوری ہو جائے, حج تو پورا ہو جاتا ہے. لیکن کیا حج کا ثواب وہی ہے جو حج مبرور کا؟ اللہ اعلم. اس لیے بہتر ہے حج کو بہترین طریقے سے ادا کریں, وقت نکالیں اور حج پورا کریں. چھٹی نہیں ہے تو نہ جائیں, پوری مکمل چھٹی کر کے حج کریں. کراچی سے لاہور, لاہور چلا جائے تو وہ مسافر ہے نا. کراچی سے لاہور جائے تو مسافر نہیں ہے, جو کراچی سے لاہور جائے تو مسافر ہے کہ نہیں؟ الا یہ کہ لاہور میں اس کا اپنا گھر نہ ہو, یا والد کے گھر نہ ہو. اگر لاہور میں اپنا گھر ہے, کراچی میں بھی گھر ہے,
ہمارا لاہور کا گھر سے گھر ہے, میں کراچی چل رہا
ہوں, تو پھر آپ واپس لاہور اپنے گھر, دیکھو سفر گھر کی بات ہوتی ہے, آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ لاہور میں. تو جب لاہور واپس آئیں گے تو آپ کا سفر منقطع ہو جائے گا, ادھر نہیں جانا. ہاں ملک اس لیے کہہ رہا تھا کہ موٹی بات ہے, لوگ ملک کو سمجھتے ہیں, شہروں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے.
دوسرا سوال یہ تھا کہ جو عورت میں جو سائیکل آتے ہیں ہاتھ سے پہلے وہ پریکاشن طور پر جو پلز لے لیتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے,
اگر عورت کے لیے پلز لینا مینسز کو روکنے کے لیے اگر صحت میں کوئی مشکل نہیں ہے یا اس کو کھانے سے کوئی ضرر لاحق نہیں ہوتا عورت کو, تو جائز ہے. چاہے وہ حج اور عمرے کے لیے استعمال کرے یا رمضان میں روزوں کے لیے استعمال کرے, اگر عورت کو کوئی مشکل ہو جائے یا کوئی ضرر لاحق ہو جائے ان گولیوں سے جو کہ ہوتا ہے بعد میں, تو جائز نہیں ہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں جب اپنے خیمے میں داخل ہوئے دیکھا تو امنا عائشہ غفل عنہ رو رہی ہے. کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض آ گیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتے میرا حج نہ ہو. اب دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں, دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اکیلے ہیں, ایک لاکھ کی تعداد کے قائد ہیں, امام ہیں, نبی ہیں, استاد ہیں, تعلیم دینے والے ہیں, جو جتنا سوال کرتے ہیں سب کو جواب دیتے ہیں اور پیار سے محبت سے غصے سے نہیں. خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھ رو رہی ہیں, کیا ہوا؟ حیض کا خون آ گیا. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی اس خون کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. یہ تو عورت کی طبیعت ہی ایسی ہے, یہ تو آتا رہے گا. آپ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یعنی مقصد یہ ہے پریشان کیوں ہوتی ہے, آپ اپنے احرام کر لیں اور خون کو روکنے کی کوشش کریں اور سارے کے سارے کام کریں حج کے سوائے طواف کے. تو انہوں نے کیا ہے؟ بہتر یہ کہ نہ کھائیں, بہتر یہ کہ نہ استعمال کریں. ہاں لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے, جو لوگ باہر سے آتے ہیں, دور سے آتے ہیں, عورت ہے کراچی سے آ رہے ہیں, کراچی کی مثال دے دوں کہ اکثر فلائٹیں کراچی سے ہی آتی ہیں, آسان ہے. آپ پھر لاہور کی بات کریں گے تو لاہور کی طرف آ جاتے ہیں جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. تو کراچی سے آ رہے ہیں گروپ کے ساتھ, عورت نے سارے حج کے کام کر لیے لیکن 9 تاریخ کو اسے مینسز آ گئے, اب 10 تاریخ کو طواف الافاضہ نہیں کر سکتی. وہ سعی بھی کر لیا, کنکر بھی مار لیے, قربانی بھی کر, سب کچھ کر لیا, ان کی فلائٹ ہے 13 تاریخ کو, 10, 11, 12 تک وہ رہ سکتے, 13 کی ان کی فلائٹ ہے. اب انہیں واپس جان اور وہ عورت واپس نہیں آ سکتی, کیسے آئے گی؟ آ سکتی ہے. اب کیا حج کے ویزے سالانہ لگتے ہیں لوگوں کے لیے؟ قرآن دازی ہوتی مشکل سے کسی خوش قسمت کو ہی موقع ملتا ہے. تو وہ یہ عورت کیا کرے؟ اس کے لیے بہتر کیا ہے, پلز کھائے یا نہ کھائے؟ مجبوری ہے نا, یہاں پر کھائے. لیکن بہتر یہ ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو عورت پلز نہ کھائے, یہ گولیاں نہ استعمال کرے. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ آ جائے تو کوئی حرج نہیں, انتظار کرے. طواف الافاضہ رکن ہے, انتظار کریں. مکہ میں انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, اگر مکہ میں مشکل ہے نہیں انتظار کر سکتے, جدہ میں آ سکتے ہیں. حرم کی حدود میں رہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, واپس آ جائے. لیکن ہاں جی بعد میں کیا جا سکتے, 12 میں کرے, 13 میں کرے, ضروری کہ 10 میں ہی کرے. 10 کی فضیلت بہتر ہے, میں نے بیان, میں نے کہا کہ بہترین. چھوٹے بچے ہیں, آپ نے 10 تاریخ کو جانا تو سارے حاجی 10 تاریخ کو جاتے ہیں, تو مشکل ہے کہ نہیں؟ آسانی ہے کہ 10 کو نہ کر سکے 11 کو کر لیں, نہ کر سکے 12 کو کر لیں, 12 کو نہ کر سکے 13 کو کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے, بشرط یہ کہ کیا شرط ہے؟ کہ اس نے کرنا ہے، یہ نہیں کہ جدہ والا کے لیے جائز نہیں ہے یا جدہ والا کی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھے جدہ والا کی طواف وداع ضروری نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. جدہ والوں کے لیے بھی طواف وداع ضروری ہے، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پہ کون جواب دے گا؟ طواف وداع کس پہ واجب نہیں ہے؟ دو لوگوں پر واجب نہیں ہے، ایک مکہ والے، دوسرے آپ قریب آ گئے مسافر، حائضہ عورت ہے. حائضہ عورت پر طواف الوداع واجب نہیں، وہ بغیر طواف الوداع کے چلی جائے. لیکن طواف الافاضہ، طواف الزیارہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. جب تک پاک نہیں ہوتی، طواف الافاضہ نہیں کرتی، وہ حج سے خارج نہیں ہو سکتی. تو طواف الافاضہ کریں گی پھر حلال ہو جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ نہیں ہے. ویسے دعائیں کو پڑھنا چاہے تو کوئی حج نہیں، بہتر ہے نہ پڑھے. قرآن مجید کی آیت اتنی ہی ہے، صرف سنت سے بھی یہی ثابت ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں بہتر ہے نہ پڑھا جائے. سب سے پہلی یہ بات ہے کہ وہ اپنا علاج کرے، جس کے قطرے گنے کی بیماری ہے اپنا علاج کروائے. علاج کرنے کے بعد اگر پھر بھی قطرے گرتے ہیں تو وہ حد استطاع کوشش کرے کہ وہ انتظار کرے، استنجا اچھی طرح کر لے. اگر استنجا کے بعد وضو کرتے پھر قطرہ گرتے تو کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق. جی ہاں، یہ صحیح ہے، صحیح ہے. بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص استنجا کر لے پھر اپنے کپڑوں پر چھینٹا مار دے پانی کا، یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو وسوسے کا شکار ہیں کہ قطرہ گرا ہے، میری عبادت نہیں ہو رہی، قطرہ گرے، بار بار دیکھتے ہیں اپنی شلوار کو. تو ان کے لیے یہ حرف ہے کہ جب پانی کے چھینٹے پڑ جائیں گے تو پانی یقین ہے کہ پانی کے چھینٹے تو میں نے خود ڈالے ہیں، تو قطرہ کہاں سے آئے گا؟ تو وہ پھر بھول جائے گا. تو آہستہ آہستہ یہ علاج ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ علاج کا طریقہ بھی بتایا ان لوگوں کے لیے جس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے. بات ختم کرنے جی جی نہیں، جدہ نہیں آ سکتے. جدہ والوں کے لیے تمتع اگر کرنا ہے تو جدہ واپس نہیں آ سکتے، چاہے وہ مکہ سے چین چلے جائیں جا سکتے ہیں، جدہ نہیں آ سکتے. جدہ آتے ہی تمتع ختم ہو جاتا ہے.
بچے گھر ہوں
تو پھر آج ہے تمتع نہ کرے، قرآن کر لے. بھائی تمتع ضروری کرنا ہے کیا؟ تمتع کا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ نے کرنی بھی اپنی مرضی ہے اور کرنا بھی تمتع ہے، یہ تو نہیں ہوتا نا. افضل کی بات، سوال یہ کہ حج کون سا افضل ہے؟ کسی نے کہا تمتع افضل ہے، کسی نے کہا قرآن افضل ہے، کسی نے کہا افراد افضل ہے. وہ یہ تینوں قول سلف صالحین سے ثابت ہیں، بلکہ افراد بہتر ہے. یہ سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ افراد بہتر ہے. کیوں؟ وہ یہ فرماتے کہ دو سفر کیا کرو، ایک عمرے کے لیے الگ اور ایک حج کے لیے الگ، الگ الگ کیا کرو. اور چوتھا قول ہے تفصیل کر، جس نے اپنا جانور ہدی کا جانور لے لیا ہے تو اس کے لیے قرآن بہتر ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. جس کے پاس ہدی کا جانور نہیں ہے، وہ ہدی جان دو قسم کے ہیں، ایک قسم جو پچھلے زمانے میں ہوتا تھا وہ کیا تھا کہ جانور ساتھ لے کے جانے اپنے گھر سے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے تھے. دوسرا طریقہ ہے کہ ٹکٹ ملتی ہے، وہ ٹکٹ لے کے جائیں، وہ اسپیشل جو کارڈ ہے کہ بکرے کا 400 ریال جتنے بھی یہاں پہ دے کے جائیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے اپنے گھر سے وہ لے کے جا رہا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے وہ قرآن کرے. اگر ایسی صورت نہیں ہے تو بہتر ہے تمتع، کیونکہ تمتع کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اپنا قرآن اور افراد کو چھوڑ کر، افراد کو نیت تبدیل کر کے تمتع کرو، قرآن نہیں. کیونکہ قرآن کے جانور خود لے کے گئے تھے، جنہوں نے افراد کی نیت کی تھی افراد سے انہیں کہا تبدیل کر کے آپ تمتع کر لیں. اور جنہوں نے اس سال میں عمرہ کر لیا ہے تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ افراد کرے. تو یہ قول بھی موجود ہے جو جس میں تفصیل ہے, لیکن عموماً جو بہتر ہے وہ ہے تمتع, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ تمتع میں دونوں چیزیں ایک ساتھ, عمرہ اور حج ایک سفر میں. جی ہاں, ابھی آپ نے سوال وہ کیا جو ابھی میں کہنے والا تھا, اور اسی پہ بات ختم کرتے ہیں. کوئی اور کوئی اہم سوال ہے تو بتا دیں, میں بات ختم کر رہا ہوں. دو رکعت عمرے کے خاتمے کے لیے نماز کسی سنت سے ثابت نہیں, نہ کسی حدیث میں آیا ہے. وہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہ سنت الوضوء ہے, احرام کی کوئی سنت نہیں ہے, وضوء کی سنت ہے. نیت ہے, احرام کی نیت کر لی آپ نے, احرام کپڑے بھی پہن لیے, نیت بھی کر لی ہے, وضو بھی آپ نے پہلے کیا تھا اور غسل بھی کر چکے ہیں, تو دو رکعت سنت الوضوء آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن احرام کے لیے کوئی خاص دو رکعت نہیں ہے جیسے کہ لوگ پڑھتے ہیں, جیسے لوگوں میں مشہور ہے. ابھی بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیا ہم سعی کو آگے کر سکتے ہیں طواف سے, طواف الافاضہ سے؟ اب آتی ہے بات قران کی اور افراد کی, تمتع آپ لوگوں کو سمجھ لیا نا. حج قران, احرام ویسے نقاس جیسے اپنے باندھا ہے, پھر آپ آتے ہیں نیت پہ. نیت ہے لبیک اللہم عمرۃ وحجا, واو اکٹھے. پھر آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے جیسے پڑھا تھا, پھر آپ نے طواف کرنا ہے جیسے کیا تھا. اچھا, طواف جو آپ کریں گے یہ مفرد اور قارن دونوں کے لیے, طواف القدوم ہوگا, طواف العمرہ نہیں, کیونکہ عمرہ کی نیت آپ نے نہیں کی. عمرۃ وحج, عمرہ حج میں شامل ہو گیا. اب آپ کریں گے طواف القدوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قران حج کیا تھا, ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی کی. کون سا ایک طواف کیا؟ طواف پہلے قدوم کا کیا, طواف الافاضہ بعد میں, طواف القدوم کیا. طواف القدوم جو عمرہ کا طواف نہیں ہے, طواف القدوم کے بعد سعی کر لیں آپ کی مرضی ہے, نہ کریں آپ کی مرضی ہے. جو سعی طواف القدوم کے بعد کرنا چاہتا ہے 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے بھی, 7 تاریخ کو, 6 تاریخ کو, صحابہ کرام 4 تاریخ کو آئے تھے, طواف بھی کیا تھا اور سعی بھی کر لی تھی پہلے ہی, تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ پہلے بھی سعی کر سکتے ہیں. جس نے سعی پہلے کر لی ہے جو قارن اور مفرد ہے, تو 10 تاریخ کو اس نے 5 4 کام کرنے ہیں. کیا تھے؟ ہاں, بڑا جمرہ جو ہے کنکر مارنا, پھر قربانی دینا قارن کے لیے. مفرد کے لیے قربانی نہیں ہے, مفرد نے 3 کام کرنے ہوتے ہیں, قارن نے 4 اور متمتع نے 5. 10 تاریخ کو 3 4 5 یاد رکھیں, بھولے گی نہیں انشاءاللہ. اس کے بعد بال منڈوانا, پھر طواف الافاضہ کرنا, یہ 4 کام کرنے ہیں. اور جو مفرد ہیں اس کو ابھی بعد میں بات کرتے ہیں. تو قارن نے ابھی طواف کرے, طواف القدوم, سعی حج بھی کر لی, بال نہیں کٹوائے گا اور نہ ہی احرام کھولے گا, یہ غلطی نہیں کریں. قران میں آپ نے احرام میں ہی رہنا ہے. آپ ابھی اپنی حج کی نیت میں, دوبارہ حج کی نیت بھی نہیں کرنی, آپ نیت کر چکے ہیں, پھر آپ جہاں پر بھی جائیں گے احرام میں ہی جائیں گے, احرام نہیں اتار سکتے آپ. 8 تاریخ کو اپنے منا میں جانا ہے جیسے متمتع گیا تھا, 9 تاریخ وہی کرنا ہے جو متمتع نے کیا, میں نے پہلے بیان کیا. 10 تاریخ کی تفصیل میں نے ابھی بیان کی ہے. اس طریقے سے صرف سعی نہیں کرنی, باقی سارے عمل کرنے. اگر سعی 8 تاریخ کو یا پہلے نہیں کیا آپ نے طواف القدوم کے بعد, تو آپ 10 تاریخ کو یہی 5 کام کریں جو متمتع نے کیے. 11 تاریخ اور 12 تاریخ سب کے لیے برابر ہے, متمتع ہے, قارن ہے, مفرد ہے. یہ حج قران ہو گیا. حج افراد آپ نے احرام ویسے پہننا جیسے تمتع میں بھی بیان کیا تھا, نیت کرنی ہے لبیک اللہم حجن, صرف یہاں پہ عمرے کا لفظ نہیں ہے. تلبیہ پڑھنا ہے, حرم کی طرف جانا ہے, طواف کرنا ہے طواف القدوم, سعی کرنا ہے سعی الحج, اور احرام نہیں اتارنا. اگر متمتع یا اگر قارن یا مفرد براہ راست مکہ نہ جائے بلکہ مینا چلا جائے, اس کے لیے جائز ہے کیا؟ اس کے لیے جائز ہے کہ قارن یا مفرد جو ہے حرم نہ جائے بلکہ سیدھا مینا چلا جائے 8 تاریخ کو, تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن 10 تاریخ کو اس نے سعی ضرور کرنی ہے طواف الافاضہ کے بعد. طواف الافاضہ سے پہلے سعی ہو سکتی ہے, آپ گئے طواف الافاضہ کے لیے, اور آپ نے دیکھا کہ طواف کی جگہ بھری ہوئی ہے اور جو سعی کی جگہ ہے اس میں کم رش ہے، پہلے سعی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
سعی طواف کے بعد ہی ہے،
کیا خیال ہے؟ عمرے کے لیے ترتیب شرط ہے، پہلے طواف بعد میں سعی، حج کے لیے ترتیب شرط نہیں ہے، آپ سعی حج طواف سے پہلے کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں. یہاں پہ نص موجود ہے کہ حج کے لیے ترتیب ضروری نہیں لیکن عمرے کے لیے ترتیب ضروری ہے. اور اس طریقے سے حج پورا ہو گیا، طواف وداع بھی سب پر ہے، یعنی باقی جو چیزیں ہیں 11, 12, 13 تاریخ کی اور طواف وداع جو وہ تینوں قسم کے حج کے لیے ہے. اس طریقے سے انشاءاللہ حج پورا ہو گیا.
جو لوگ صرف عمرے کے لیے آتے ہیں، ایک عمرہ کر لیا آنے کا مکہ نہیں ہے، دوبارہ عمرہ انہوں نے کرنا تو پھر کہاں جائیں گے؟
شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مہینے میں زیادہ عمرے کرنا بدعت ہے. بڑا سخت قول ہے ان کا، ایک مہینے میں زیادہ عمرے، ایک سے عمرہ زیادہ کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے، بڑا سخت قول ہے ان کا. بہرحال دیکھیں، اگر کوئی شخص آتا ہے دور سے، انڈیا پاکستان سے، مطلب یہاں، ہاں عمرے کرنا ہے اس نے، تو کچھ لوگ ایک عمرہ کرتے ہیں، دو دن کے بعد پھر عمرہ، پھر تین دن کے بعد پھر عمرہ، پھر ایک ہفتے میں تین عمرے کرتے ہیں. میرے بھائی یہ کیا ہے؟ ایک عمرہ اپنا ہے، ایک والد صاحب کے لیے، ایک والدہ صاحبہ کے لیے، ایک بڑے بھائی کے لیے، ایک چاچا کے لیے، ایک دادا کے لیے، ایک نانا کے لیے، ایک فلاں کے لیے، تو پورے رشتے داروں کو عمرہ ایک ہی ہفتے میں کرنا ہے کیا؟ آپ اپنا ایک عمرہ کریں، اس کے بعد جو وفات پا چکے ہیں آپ کے والدین ہیں، جو قریبی رشتے دار ہیں، ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد آپ عمرہ کر لیں، کوئی حرج نہیں. مدینہ جا کے واپس میں ایک عمرہ کر لیں، یعنی ایک سفر میں 2-3 عمرے ہو تو بات تو چل جاتی ہے، لیکن ایک مہینے میں 10-10, 15-15 عمرے، یہ بات درست نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں. بلکہ شیخ محسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بہت سخت قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں بدعت ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کسی سے ثابت ہے کہ ایک مہینے میں ایک سے زیادہ عمرہ کیا ہو. ان کا سفر بھی ہمارے سفر سے زیادہ مشکل تھا، اونٹوں پہ آتے تھے شدید سردی گرمیوں میں، اور آ کے ایک ہی عمرہ کر کے واپس چلے جاتے. جو لوگ کہتے ہیں، جیسے میں نے بھی بات کی ہے کہ 2 یا 3 کر سکتے ہیں، اس کی دلیل کوئی ہے کسی کے پاس؟ ہاں وہ ہل سے، مکہ سے باہر جو ہل ہے، مسجد عائشہ جیسے ہے یا جو عرآن ہے، وہاں سے جائے، کوئی حرج نہیں. اس کی کیا، ہاں کہاں سے احرام باندھے؟ ہاں مجھے پتا تھا یہ تھا، لیکن میں اسے زیادہ اہم بات میں نے بیان کر دی ہے. جی ہاں، کون؟ جدے والے نہیں، جدے والے وہ میرے پاس نہیں ہیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں. ہاں مکہ والوں کے لیے، عمرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حل کی طرف جائیں، مسجد عائشہ کی طرف یا جہرانہ کی طرف، اور حج کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں مکہ والے. نہیں مکہ والے نہیں، مکہ والے باہر جائیں گے. دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ مکہ میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کی طرف بھیجا، وہاں سے احرام باندھا. سفر پہ تھی. اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمره. یہ میقات جب بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ انہی کے لیے جو اس میقات میں رہتے ہوں یا جو ان میقات کو کراس کریں، ان کے لیے میقات ہیں. حتى اهل مکہ من مکہ، اہل مکہ جو ہے وہ مکہ سے احرام باندھے صرف حج کے لیے، عمرے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حل کی طرف جائیں اور پھر احرام کر کے پھر عمرہ کریں. میں نے
انڈیا پاکستان سے جو
میرے، ہاں وہ جا سکتے ہیں. کیوں جا سکتے ہیں؟ اس کی دلیل ہے. جی ہاں، شیخ ابن عثیمین نے فرمایا کہ بدعت ہے، لیکن جن لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جائز ہے، ان کی دلیل کیا جانتے ہیں آپ؟ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب آتے تھے مکہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ تین دن سے زیادہ مکہ میں اقامت نہیں کرنی. پتا ہے آپ کو ان کو منع تھا. مدینے والے جب جاتے ہیں مکہ کی طرف عمرہ کر کے واپس آ جائے, واپس آ جاتے تھے. اس لیے وہ زیادہ دیر ٹھہر کے زیادہ عمرہ نہیں کر سکتے تھے. جواب انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس لیے وہ واپس آ جاتے تھے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ عمرے کرنا اس طریقے سے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بہتر ہے نہ کیا جائے. لیکن جو لوگ دور سے آتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ان کو موقع ملتا ہے, اگر وہ ہفتے میں ایک عمرہ کر لیں یا پورے سفر میں تین عمرے کر لیں تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.